ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، حج پروگرام کے سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے. اس سے پہلے ویسے تو الحمدللہ عمرہ بھی بیان کر دیا گیا اور حج کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی زیارت کو بھی بیان کر دیا گیا تھا الحمدللہ. لیکن چونکہ لوگ اب جانے بھی شروع ہو گئے ہیں، اس لیے آج اس سلسلے کی یہ آخری نشست ہے. البتہ اس میں کوشش کریں گے کہ ہم حج، عمرہ اور مدینہ منورہ کی زیارت تینوں کو مختصر طریقے پر بیان کر دیں، تاکہ ضروری معلومات جو ہیں وہ ہمیں فراہم ہو سکیں. یہاں بہت سارے مسائل کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں عمرے میں کیا کرنا ہے اور حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ میں پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو جو مختصر طریقہ ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. البتہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کچھ، تو بے شک جب پروگرام ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر علم میں ہوگا تو وہ بات بتا دی جائے گی، ورنہ بعد میں پھر آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیا جائے گا. بہرحال سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں سے عام طور پر جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے اور حج قران ہے. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کا احرام باندھتا ہے، یعنی اپنے گھر سے ہی حج کا احرام باندھ کر نکلے اور حج کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھلے گا، یعنی اس وقت تک وہ حج کی پابندیوں میں رہے گا. اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد عمرے جو احرام کی پابندی ہیں اس سے آزاد ہو جائے گا، چھلے ہوئے کپڑے اپنے پہن لے گا اور پھر انتظار کرے گا ایام حج کا. جب ایام حج آ جائیں گے تو پھر حج کا احرام باندھے گا اور وہاں سے پھر حج کے لیے منا، عرفات وغیرہ روانہ ہو جائے گا. تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. تو عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ حاصل کرا دیتے ہیں اپنے فضل سے، یہ دونوں مل کر تمتع ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم جو حج کی ہے وہ حج قران ہے. اس میں عمرہ اور حج دونوں کا آدمی احرام باندھتا ہے، یعنی نیت عمرے کی بھی کرتا ہے اور حج کی بھی کرتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جا کر عمرہ تو کرے گا لیکن آزاد نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اس کی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بدستور رہیں گی، یہاں تک کہ اسی احرام سے وہ حج بھی کرے گا اور حج کے بعد پھر اس کا احرام کھلے گا. تو یہ تین قسمیں ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو افراد یہاں سے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں، جس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ یہاں سے پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے بعد پھر حلال ہو جاتے ہیں، اور جب حج کا زمانہ آئے گا تب جا کر وہ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے اپنی رہائش گاہ سے اور پھر حج کریں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عمرے کا جو احرام ہے وہ آپ چاہیں تو اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں، چاہیں تو ایئرپورٹ سے باندھ لیں، لیکن میقات پر گزرنے سے پہلے پہلے آپ حالت احرام میں ہونے چاہیے. بعض اوقات یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں چادریں احرام کی پہن لیں. ان دونوں چادروں کے پہن لینے سے آدمی محرم نہیں بنتا جب تک نیت نہ کرے اور تلبیہ نہ پڑے. عمرے میں دو چیزیں فرض ہیں، نیت مع تلبیہ، یعنی نیت کرے عمرہ کرنے کی، اور ساتھ میں تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تین دفعہ کم از کم یہ کہہ لیجئے. تو اب جب آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب احرام کی پابندی آپ پر لاگو ہو گئی. احرام کی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، مرد حضرات اپنے سر پر بھی کپڑا نہیں لگا سکتے، اپنے چہرے پر بھی کپڑا نہیں لگا سکتے. اس کے مقابلے میں خواتین اپنے سر پر کپڑا لگا سکتی ہیں، البتہ چہرے پر وہ بھی کپڑا نہیں لگائیں گی۔ البتہ پردہ کرنے کے لیے وہ ایسا طریقہ اختیار کر لیں جیسے ماؤ کیپ وغیرہ پہنا جاتا ہے اور اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے، کیونکہ پردہ تو اپنی جگہ پر ہے، البتہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پر لگنا نہیں چاہیے، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال پابندیاں یہ ہوئی کہ مرد سروا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور باقی جو پابندیاں ہیں خوشبو کی تو وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، کہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ خوشبودار کھانے جیسے الائچی وغیرہ یا پان الائچی کا اس سے گریز کرنا چاہیے، تمباکو خوشبو والا ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے مرد حضرات جو ہے وہ پیروں میں چپل پہن لیں گے دو بدی والی، تاکہ اوپر کی جو ہڈی ہے وہ کھلی رہے۔ اسی طریقے سے جو وغیرہ مارنا، شکار کھیلنا، اور مرد اور عورتوں کے درمیان جو باہم میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کرنا حالت احرام میں، یہ سب ناجائز اور حرام ہوں گے۔ تو حالت احرام یعنی جب آدمی نیت کر لیتا ہے، تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ ساری پابندیاں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے، اپنی رہائش گاہ پر اپنا سامان وغیرہ اچھی طریقے سے اطمینان سے پہلے رکھ دیں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، اور اگر فوراً عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے احرام تو باندھا وہی ہے، آج کل ایک بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ اب مخصوص گیٹ ہو گئے ہیں کہ بھئی اس خاص گیٹ سے عمرے کے لیے داخل ہونا ہے اور ایک خاص گیٹ سے آپ نے نکلنا ہے، اور پہلے والا معاملہ نہیں رہا کہ جہاں سے چاہے داخل ہو جاؤ جہاں سے چاہو نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اب جو ہے وہ باب عبدالعزیز سے غالباً داخل کرتے ہیں، اب اس میں بھی اس کا اہتمام ہم نے کہاں جانا ہے، طواف نیچے کرنا ہے یا اوپر کی منزل میں کرنا ہے، تو وہ راستے ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جدھر مڑ گئے پھر ادھر سے واپسی نہیں ہے، پھر آپ کو وہیں کرنا پڑے گا جو کچھ کرنا ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ پہلے معلومات کر لیں وہاں جا کر کہ ہم کون سی سیڑھی سے نیچے جائیں گے تو جو ہے وہ زمینی جو ہے طواف کر سکیں گے، اور اگر اوپر چلے گئے تو پھر لمبا طواف کرنا پڑ جائے گا، وہ مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس لیے ان تمام چیزوں کی وہاں جا کر معلومات پہلے کر لیجئے، یا جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ عمرہ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے لیے سہولت حاصل ہو۔ بہرحال آپ جب وہاں پہنچ جائیں، اپنا سامان وغیرہ اطمینان کر لیں کہ رکھ دیا گیا ہے، اپنے جو پتہ ایڈریس وغیرہ ہیں وہ سب آپ کے پاس ہوں گے، اور آپ کو غالباً ایک پتہ وغیرہ کا وہ کارڈ وارڈ بھی دے دیا جائے گا، اور گلے میں بھی ہوتا ہے اس پہ کارڈ پہ پتہ وغیرہ ہوتا ہے تاکہ آپ گم نہ ہو جائیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو آپ یا گھر والے پریشان ہوں۔ بہرحال آپ جب مکہ مکرم حرم شریف میں داخل ہوں گے تو اس میں داخلے میں بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھ کے بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اور وہاں داخل ہوتے وقت نیت کر لیجئے کہ جب تک میں مسجد حرام میں ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو مفت کا ثواب اعتکاف کا بھی ملتا رہے گا۔ اب آپ جب اندر داخل ہوں گے تو آپ کو جہاں سے بیت اللہ نظر آئے تو راستے سے ہٹ کر ایک سائڈ پر ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں وہاں پر اور دعا مانگیے، اس لیے کہ یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، خاص طور پر اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں کی حاضری میری قبول فرما لیں، مجھے مقبول عمرہ عطا فرما دیں، مقبول حج عطا فرما دیں، اور یہاں کی حاضری بار بار جو ہے وہ میری لگتی رہے، اور حتیٰ کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ اور اسی طریقے سے یہ دعا بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں میں آپ سے جو بھی دعا مانگوں اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ پر نظر پڑے تو یہ دعا کر لیجئے انشاءاللہ، بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے پہلی نگاہ پہلی مرتبہ تو اس وقت انشاءاللہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے، جب آگے بڑھیں تو اب آپ جو ہے وہ احرام کی چادر آپ نے پہنی بھی ہوگی تو اپنا کاندھا کھول لیجئے، دانا کاندھا یہ کھول لیں گے اور احرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر آپ ڈال لیں گے۔ اصطلاح کو کہتے ہیں عربی کے اندر استباء، یعنی استباء کرنا، اور جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر اب آپ نیت کیجئے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. پھر اس کے بعد اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو حجر اسود کا استقبال ہوگا. استقبال حجر اسود کا مطلب ہے بالکل اس کے سامنے آپ آ جائیں، پہلے تکبیر تحریمہ میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ اپنے گرا دیں، اور یہ آپ کا استقبال حجر اسود ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اشارہ استلام کریں گے. اشارہ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے کریں، اپنے سینے سے تھوڑا سا نیچے رکھیں گے تو آپ سمجھیے کہ حجر اسود کو چوم لیں گے. اب وہاں چومنا اس لیے نہیں ہے اس وقت کہ ایک تو خوشبو لگی ہوتی ہے اور دوسرا رش ہوتا ہے، تو رش کی وجہ سے بھی وہاں جانا ذرا ممکن نہیں ہوتا جب تک آدمی کسی کو دھکا نہ دے، تکلیف نہ دے. تو یہ تکلیف دینا، دھکے دینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ دور ہی سے اشارہ استلام کر لیں اور اپنے پوروں کو انگلیوں کے چوم لیں، اور وہیں سے آپ نے پھر جو ہے وہ بائیں جانب ٹرن لینا ہے، جس طرح فوجی ٹرن لیتا ہے وہیں کھڑے کھڑے ٹرن لیں تاکہ چلنا نہ پڑے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے سینہ آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے اور کسی نے آپ کو دھکا دیا، آپ آگے نکل گئے، تو یہ جو حصہ جہاں تک آگے نکلیں گے یہ طواف میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں آپ نے حجر اسود کا استقبال کیا ہے وہیں پر فوجی ٹرن لے، بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھے، اور پھر آپ یہیں سے پہلا چکر شروع کریں گے. اور اس میں کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو، عربی زبان میں آتی ہوں تو عربی زبان میں، اردو میں آتی ہو تو اردو میں، آپ دعائیں مانگیں زیادہ سے زیادہ. اور یہاں سے آپ نے چکر شروع کرنا ہے حتیم کے اوپر سے. حتیم کے اوپر سے چکر لیتے ہوئے اب آپ نے رکن یمانی کی طرف آنا ہے. جب رکن یمانی پر پہنچے تو وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لیجئے، اور جو دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچیں گے. ایک مرتبہ پڑھ لیں، دو مرتبہ پڑھ لیں، چونکہ بعض اوقات کوئی بالکل قریب سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا چکر مختصر ہوتا ہے، اور کوئی دور سے کر رہا ہے تو اس کا چکر دور کا ہو جاتا ہے، تو اسے حجر اسود تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، تو وہ ایک دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، پانچ دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچیں گے. یہاں پہنچ کر اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو دوبارہ سے اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں، اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ یہ پوروں کو چوم لیں انگلیوں کے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرا چکر شروع کر دیں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ وہاں سینہ حجر اسود کی طرف کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سینہ اپنا سیدھا ہی رکھیں لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے استلام کر لیں اور آگے دوسرا چکر شروع کر دیں. اس طرح آپ نے سات چکر کرنے ہیں، اور پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے. یاد رکھیے جس طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے اس میں رمل کریں گے. جس طواف کے بعد، یہ قاعدہ کلیہ ہے، کلی قاعدہ کہ جب بھی جس طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے تو اس طواف میں آپ نے رمل بھی کرنا ہوگا. طواف زیارت میں بعض اوقات آدمی طواف زیارت سے پہلے چونکہ حلال ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، تو استباع تو نہیں کرتا لیکن رمل پھر بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پھر وہ حج کی سعی کرنی پڑتی ہے طواف کے بعد. اور حج تمتو کرنے والوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرے، اور جب حج کی سعی کریں گے اس سے پہلے طواف کریں گے تو طواف میں آپ نے اگر حلال نہیں ہوئے ہیں پھر تو احرام کی چادر پہنے ہوں گے تو استباع بھی کریں گے، رمل بھی کریں گے. لیکن اگر آپ حلال ہو چکے تو ایسی صورت میں پھر آپ نے صرف جو ہے وہ رمل کرنا ہے پہلے تین چکروں میں، باقی چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت. یاد رکھیے اگر کوئی آدمی بھول جائے اور رمل نہ کر سکے پہلے تین چکروں میں تو ایسی صورت میں باقی چار چکروں میں رمل کرنا سنت نہیں ہے، اس لیے بغیر رمل کے ہی آپ یہ طواف پورا کریں گے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دوران طواف جو جی چاہے دعا مانگیے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی خاص دعائیں ہیں اس سلسلے میں. کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں، اگر آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکیں انہیں اور آپ کو یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، وہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن دعا کا مانگنا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی آئے، مطلب بھی ہم جانتے ہوں، تاکہ اللہ سے ہم جو مانگ رہے ہوں بصیرت کے ساتھ مانگیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ورنہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہوں گے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے پھر اردو زبان میں دعائیں مانگیں، کم از کم آپ کے علم میں یہ تو ہوگا کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. یہاں جو صرف جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو دعا ہے یہ آپ نے مانگنی ہے ہر چکر میں. باقی اس کے علاوہ جو چاہے آپ دعا مانگیں، درشتی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ یا پھر پانچواں کلمہ، یہ جو سہولت ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال دعا مانگنا یہ زیادہ افضل ہے. تو آپ نے سات چکر لگانے ہیں اس طریقے سے، اور جب ساتواں چکر پورا ہوگا تو آٹھویں مرتبہ آپ نے اشارہ استلام کرنا ہے. کیونکہ پہلے جب آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے طواف استلام کیا، پھر ہر چکر میں کریں گے تو سات دفعہ وہ ہو گیا، آٹھویں مرتبہ پہلے آپ کر چکے تو آٹھ مرتبہ اشارہ استلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد اب آپ یہاں سے یعنی جب چکر پورا ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے کاندھوں کو ڈھانپ لیجئے اور چادر کو پہن لیجئے، بجائے اس کے کہ کاندھا آپ کا کھلا رہے. بعض حضرات یہاں سے احرام باندھتے ہیں اور چادر کھلی ہوتی ہے ان کی، تو پورے طواف میں، پورے سعی میں، حتیٰ کہ پورے حج میں وہ اپنے کاندھے کو کھلا رکھتے ہیں. تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ دوران طواف صرف یہ استباء کیا جائے گا، اور جب آپ نے طواف مکمل کر لیا، سات چکر مکمل ہو گئے، تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے کاندھے کو ڈھانپ لیجئے. اس کے بعد اب آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو. اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے وہاں لوگوں کو طواف میں دشواری ہو تو پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے چلے جائیں، ورنہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، دو رکعت واجب الطواف ادا ہو جائیں گے آپ کے. اس کے بعد پھر اب آپ حجر اسود کی طرف وہاں سعی کے لیے، دیکھیے یہ اب آپ کا دو فرض ادا ہو گئے. ایک فرض آپ نے جب احرام باندھا تھا نیت کی تھی اور تلبیہ پڑھا تھا، تو یہ ایک فرض ادا ہو گیا، اور دوسرا فرض آپ نے عمرہ کا طواف کیا، تو یہ طواف بھی فرض ہے. تو دو فرض آپ کے ادا ہو گئے، اب دو واجب رہ گئے آپ کے. تو ان میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا. اس کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی عرض کروں گا آپ سے. تو بہرحال آپ مقام صفا پر جانے سے پہلے آٹھ نوی مرتبہ اشارہ استلام کیجئے. نوی مرتبہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں دور سے ہی کر لیجئے، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوری سے جہاں سے بھی آپ کی جو ہے وہ کونا اس کا استقبال ہو جائے حضرت اسود کا، وہاں کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اسی طرح جو ہے وہ انگلیوں کو چوم لیجئے، اور اب آپ یعنی نوی مرتبہ استلام کر کے اب آپ نے سعی کے لیے روانہ ہونا ہے. راستے میں جہاں کہیں آپ کو کولر وغیرہ نظر آئے تو پانی پی لیں زمزم کا، اور دعا کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ ما زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جو ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں. تو آپ خاص طور پہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سر سے لے کے پیروں تک جتنی بھی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماری ہوں یا روحانی بیماریاں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پانی کے نتیجے میں، پینے کے نتیجے میں میری ساری بیماریاں دھو ڈالیے، اور مجھے صحت یابی کام صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. بہرحال یہ دعا کر لیجئے. اب آپ نے پہنچنا ہے صفا پہاڑی پر. تو ہم نے پہلا چکر اپنا شروع کرنا ہے صفا سے. قرآن مجید میں اللہ نے بھی آیت کو جو شروع کیا ہے وہ صفا سے شروع کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو یہی سے ہم نے شروع کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو حجر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. صفا سے بیت اللہ کی جھلک نظر آتی ہے مختلف جگہوں سے. اب مکمل بیت اللہ تو نظر نہیں آتا، بیت اللہ اصل میں کہتے ہیں اس عمارت کو جس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بیت اللہ کہلاتا ہے. باقی جتنی بھی ہے یہ مسجد حرام کہلاتی ہے آپ جہاں پر ہیں. تو یہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کر صفا پر پورے اوپر تک پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں سے بھی آپ کو بیت اللہ نظر آتا ہو وہیں پر کھڑے ہو جائیں، اور وہاں کھڑے ہو کر اب آپ جو ہے وہ پہلے تو آپ دعا مانگ لیں. اچھا یہاں پر لوگ اشارے کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف ایسے کر کے، تو یہ اشارہ سنت نہیں ہے، اصل وہ دعا مانگنا سنت ہے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے عمرے کے طواف کو بھی قبول فرما لے، اور میں صحیح کر رہا ہوں تو اس صحیح کو بھی قبول فرما لیجئے، اور یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائیے. دعا کر لیجئے، اس کے بعد اب آپ نیت کر لیں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط للہ تعالی، اے اللہ میں صفا اور مروہ کے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں. مختصر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں عمرے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. اب آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، راستے میں جب کچھ قدم چل لیں گے تو آپ کو سب لائٹیں نظر آئیں گی جہاں سے لوگ دوڑنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو آپ نے یہ مقام دوڑ کر پار کیا تھا. لیکن یہاں ہم نے دوڑنا ہے، لیکن اتنا تیز نہیں دوڑنا کہ جیسے مقابلہ ہوتا ہے کسی کا، بلکہ جو عام رفتار ہوتی ہے اس سے کچھ تھوڑا سا تیز چلتے ہوئے ہم نے یہ جو ہری لائٹوں کا جو مرحلہ ہے اس کو طے کرنا ہے، اور جب آخر میں جہاں تک ہری لائٹیں ہیں وہاں آ جائیں. اب آپ اپنی رفتار کو آہستہ کر دیجئے اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے مروہ پر پہنچ جائیں. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو جاتا ہے، پھر مروہ سے دوبارہ صفا آئیں گے دو چکر ہو جائیں گے، اس طرح سات چکروں میں آپ ساتویں مرتبہ مروہ پر جا کر آپ کا ساتواں چکر ختم ہوگا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں بھی دوران سعی دعا ہی اصل چیز ہے، یعنی پورے سعی کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی زبان میں کریں، عربی میں کریں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ البتہ جب دوڑیں گے تو وہاں تھوڑی سی ایک دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یہ دعا اس وقت پڑھی جائے گی جب آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے. اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مرد حضرات دوڑیں گے، جہاں تک خواتین ہیں ان کو دوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی رفتار سے چلتی ہوئی دوسرے مقام پر پہنچیں گی. مرد حضرات کو چاہیے کہ آگے جا کے اپنی رفتار تھوڑی سلو کر دے، یعنی جب وہ ہری سب لائٹیں ختم ہو جائیں، اور پھر تاکہ آپ کے جو ساتھ خاتون ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں اور ساتھ ہی لے کر ان کو مروہ تک پہنچیں. اس دوران جو ہے بس یہ دعا مرد بھی مانگیں اور خواتین بھی، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یہ دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو صفا پر مروہ پر ہر چکر میں جتنی دیر آپ سے ممکن ہو کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد چکر شروع کر دیں. مروہ سے بیت اللہ بالکل نظر نہیں آتا، انہوں نے بالکل وہاں ایسی عمارات بنا دی ہیں کہ وہاں سے البتہ آپ صرف تعین کر لیجئے کہ بیت اللہ اس طرف ہے تو اسی طرف منہ کر کے بس دعا مانگ لیجئے، اس کے بعد چکر شروع کر دیجئے. تو آتے اور جاتے دونوں دفعہ میں آپ نے اس سبز لائٹوں پر اپنی رفتار سے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، دوڑتے ہوئے اس کو پاس کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی جو میں نے بتائی. اس طرح جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا جو سات چکر ہیں یہ پورے ہو جائیں گے، تو طواف کا جو دو فرض سے وہ ادا ہو گئے اور ایک جو ہے یہ واجب بھی ادا ہو گیا. اب صرف ایک واجب رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو یا تو قصر کرا لے یا حلق کرا لے. اگر چھوٹے بال ہیں، چھوٹے بال سے مراد ہے ایک پوروے سے چھوٹے ہیں، تو پھر تو حلق ہی کرانا چاہیے. ایک پوروے سے اگر بڑے ہوں پھر قصر کرا سکتے ہیں، لیکن قصر بھی اس طرح سے کرائیں کہ چاروں طرف سے بال کٹے. بعض لوگ صرف تھوڑے سے بال، چند بال یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، چند بال یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، دو چار بال یہاں سے، دو چار بال یہاں سے، تو یہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوتا. اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ احرام کی جو حلت اس کو حاصل نہیں ہوتی اور حلال نہیں ہوتا وہ، یعنی بدستور احرام میں ہی رہتا ہے. اس لیے بھائی جب وہاں اتنی دور گئے ہیں، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، تو اللہ کے لیے ہم ایسا حج اور عمرہ کریں جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ عمرہ مقبول کرتا ہے اور حج مقبول کرتا ہے تو حج کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں سے، ماں کے یہاں پیدا ہوا، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں. تو ہم ایسے کام کیوں کریں کہ جو ہمارا عمرہ یا ہمارا حج خراب ہو. اس لیے اہتمام کے ساتھ ایسے طریقے پر عمرہ اور حج کرنا چاہیے جو سنت طریقہ ہو، سنت طریقے پر ہو. سنت طریقے پر انشاءاللہ جب ہم عمرہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا جو نور ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. تو ایک واجب ادا ہو گیا، اب آخری واجب کیا رہ گیا؟ آپ نے سر کے بال منڈانے ہیں یا بالکل یعنی حلق کرا لیں، یا تو بالکل اس طرح پھروا لیں یا پھر چھوٹے کرا لیں چاروں طرف سے. کم سے کم چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ کٹنے چاہیے لازمی طور پر. اس طریقے سے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، اپنے کمرے میں رہائش گاہ پر جا کر غسل کر سکتے ہیں، اب خوشبو کا صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں حلق کرانے کے بعد، اور کپڑے بھی سلے ہوئے پہن سکتے ہیں. اور یہ اب آپ کا جب تک جو ہے حج کے دن آئیں گے اس وقت تک آپ اسی طریقے پر رہ سکتے ہیں. یہاں دو باتیں آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ محنت نہ کریں حج سے پہلے، حج سے پہلے اپنا ہدف جو ہے وہ حج کو سامنے رکھیں. اس لیے بہت زیادہ بعض لوگ روزانہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، روزانہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں. تو بھائی جس مقصد کے لیے جائے ہو پہلے وہ مقصد تو پورا کرو. تو روزانہ جو ہے وہ اتنی محنت کرنا عمرے کرنا یہ بعض اوقات انسان کو بیمار کر دیتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھر جو حج ہے اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ شفقت کے طور پر یہ فرمایا، جائز ہے، میں یہ ناجائز نہیں کہتا اس کو، لیکن بہتر آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے حج کو سامنے رکھیں کہ بھائی حج میں جس مقصد کے لیے آئے وہ حج میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو بہت زیادہ عمرے وغیرہ حج سے پہلے نہ کریں. ہاں جب حج ادا ہو جائے، ابھی آپ کا قیام باقی ہے مکے میں، تو آپ روزانہ کریں، کوئی حرج نہیں. پھر اس لیے کہ جو مقصد تھا اللہ نے پورا کرا دیا، حج ہو گیا، اب جتنے چاہے عمرہ کریں آپ کی مرضی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور عمرہ جو ہے جب بھی آپ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے بھی ہو جاتا ہے. بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ صاحب مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو بھائی مسجد کو توڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جگہ لوگ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ایک دو آدمی نہیں جاتے، لاکھوں انسان جاتے ہیں. تو اس لیے بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو جائرانہ بھی جا سکتے ہیں. جائرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 29 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے بھی عمرہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی جگہ ہے، عمرہ کر کے احرام باندھ کر وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی پر ہے. اگر آپ چاہیں مسجد عائشہ سے، مسجد عائشہ قریب ہے، 2 ریال 3 ریال لگتے ہیں، آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے آدمی، نہانے کا بھی انتظام ہے، ہر معاملہ وہاں آسانی اور سہولت والا ہے، تو وہ کام وہاں بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں جائرانہ جائیں گے تو وہاں پر بھی الحمدللہ سارے انتظامات ہیں، یعنی انہوں نے اپنے انتظامات میں کوئی کمی نہیں کر رکھی، الحمدللہ بہتر سے بہتر انتظامات ہوتے ہیں آپ کے لیے وہاں، اس لیے آپ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جتنا عمرہ چاہیں ادا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے اشہور حج اور ایک ہوتا ہے ایام حج، دونوں میں فرق ہے. اشہور حج کا مطلب ہوتا ہے حج کے مہینے. حج کا مہینہ کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. یعنی حج کا احرام شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا کوئی آدمی، چاہے رمضان میں باندھ لوں، 20 رمضان کو حج کا احرام باندھ لوں، جائز نہیں ہوگا. ہاں یکم شوال کو، 2 شوال کو آپ باندھ سکتے ہیں. پہلے لوگ جب جایا کرتے تھے تو وہ 2-2 3-3 مہینے پہلے ہی جایا کرتے تھے، اور گھروں سے جب چلتے تھے تو بغیر احرام کے ہی چلتے تھے، وہ تو میقات پہ جا کے جو ہے وہ احرام باندھا کرتے تھے. کیونکہ میقات جدے، کسی کی میقات جدے پہ آتی تھی، یلملم آتی تھی، کسی کا جوحفہ تھی، کسی کی ذات عرق تھی، تو مختلف قسم کے جو جہاں مختلف سمتوں سے لوگ آتے تھے، ہر ایک کی میقات الگ تھی. ہر ایک سمت سے آنے والے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات الگ بیان فرمائی. تو وہ وہاں سے میقات سے آتے تھے، تو تب بھی گھوڑوں پر، خچروں پر، اور اس طریقے سے بیچارے آتے تھے، تب بھی 8-8, 10-10, 15-15 دن لگ جاتے تھے انہیں مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں جدے سے. تو اس لیے یہ جو حج کے مہینے ہیں، اس میں حج کا مہینے تو ہوگا، احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ باندھ لیا تو جب عمرہ یا حج کیے بغیر کھول نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایام حج صرف 5 ہیں. 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10, 11, 12. اور بعض صورتوں میں اگر رات کو وہاں رہ لیے آپ تو 13 تاریخ کی رمی بھی کرنا ہوتی ہے، تو ایک اور دن بڑھا لیجئے بس. تو یہ پانچ دن اصل ہیں عمرے کے ایام کہلاتے ہیں، ایام ہیں. تو آپ نے جب عمرہ کر لیا، اب آٹھ ذی الحج تک آپ سلے و لباس میں رہ سکتے ہیں اور آپ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں جو ہے رہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے عمرہ کیا، ایک دو دن ٹھہرے اور مدینہ منورہ چلے گئے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. پھر مدینہ منورہ میں آٹھ دن سات دن یا نو دن گزار کر پھر واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ، کیونکہ حج تو مکہ میں ہوگا، تو اس لیے آئیں گے تو وہاں سے عمرہ کرتے ہوئے عمرے کے احرام باندھ کر آئیں گے. آپ دوبارہ آپ عمرہ کر لیں گے اور پھر آ کر آپ نے احرام جو ہے وہ حج کا باندھنا ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ جو سہولت والی صورت ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ عمرے کا میں نے مختصر طریقہ آپ کو بیان کر دیا. اس میں اگر کوئی اشکال یا کوئی سوال ذہن میں آئے تو انشاءاللہ بعد میں آپ پوچھ لیجئے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایام حج. جب ایام حج آ جائیں یعنی آٹھ ذی الحج، تو ہم نے آٹھ ذی الحج کو حج کا احرام باندھنا ہے. غسل کر لیجئے یا وضو کر لیجئے، فرض اور واجب نہیں ہے غسل کرنا، لیکن بہتر ہے. آدمی کو زیادہ نظافت کا احساس ہوتا ہے، نفاست کا احساس ہوتا ہے، پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں حج جیسی عبادت کے لیے جا رہا ہوں تو غسل کر لوں. تو غسل کر لیجئے، جو غیر ضروری بال وغیرہ ہیں انہیں صاف کر لیجئے تاکہ پاکیزہ طریقے سے آپ وہاں پر احرام کی حالت میں جائیں. تو آٹھ تاریخ کو آپ نے احرام حج کا باندھنا ہے. اب آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے، دیکھیے میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، کہ ایک طواف کر لیجئے نفلی طواف، اور نفلی طواف یعنی حج کے احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کر لیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حج کی سعی میں پہلے ہی کر لوں طواف زیارت سے، تو وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک سہولت ہے، اگر آپ اس کو اختیار کرنا چاہیں تو حج پر جانے سے پہلے احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے نفلی. اچھا، ہر طواف سات چکروں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے. کبھی آدمی سمجھے کہ ایک طواف کر لیا اور اس نے صحیح بھی کر لی، اور مجھے کہے بھی آپ نے کہا تھا ایک طواف کر لے. ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے سات چکر، یاد رکھیے. تو آپ نے سات چکروں کا ایک طواف کرنا ہے نفلی، اس کے بعد حج کی نیت سے حج کی صحیح کرنی ہے. تو آپ کی حج کی صحیح ہو جائے گی. اب آپ چاہیں تو طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح نہ کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے جو میں نے بتا دیا. بہرحال آٹھ تاریخ کو آپ نے حج کا احرام باندھا، اور یہاں سے اب آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ مینا. مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چار نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ اہم سامنے آ جاتا ہے کہ ہم یہاں نمازیں کیسے ادا کریں. مسافروں والی نماز پڑھیں یا ہم پوری نماز پڑھیں؟ تو ہر آدمی جائزہ لے لے کہ اس کا قیام مکہ مکرمہ میں کتنے دن ہے. اگر ایام حج ملا کر یا اس سے پہلے جو دن گزرے ہیں ان کو ملا کر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے مکہ میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفے میں بھی. اور اگر آپ بہت شارٹ پیریڈ پر جا رہے ہیں، بعض لوگ ایسے جاتے ہیں بالکل آخری فلائٹ سے گئے، تو ایسی صورت میں وہ ایک جو ہے وہ یعنی پہلے تو حج کرتے ہیں تو پانچ چھ دن ان کے حج کی شامل ہو گئے، زیادہ سات دن ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے جانا ہوتا ہے مدینہ منورہ، آٹھ دس دن وہاں، تو یہاں بھی مسافر رہیں گے وہاں بھی مسافر رہیں گے. تو ایسے لوگ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یہ مسافروں والی نماز پڑھیں گے، یعنی جو چار رکعت والی نماز ہے وہ دو رکعت پڑھیں گے. اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر مسافر بھی پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر مسافر امام بھی مسافر ہے اور جو پیچھے پڑھنے والے مقتدی وہ بھی مسافر ہیں تو پھر سفر کی نماز پڑھی جائے گی. یہ بہرحال وہاں آپ جا کر یا یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا شیڈیول کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے یہاں سے جانا ہے، کہ کیا تاریخ آپ کی متعین ہے، کتنے دن وہاں رہیں گے، مکے میں کتنے دن گزاریں گے، منا میں کتنے دن آپ کے ہیں، اور جو ہے مدینہ منورہ میں کتنے دن ہیں. یہ سارا حساب جب لگا لیں گے تو پتہ چل جائے گا. اب ایک بات سمجھ لیجئے اہم، کہ مکہ اور منا اب یہ ایک ہی ہو گیا ہے، یعنی آبادی ایسی ہو گئی ہے کہ مکہ کی آبادی اور منا کی آبادی اب ایک ہی ہو گئی. عزیزیہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ اب لوگ جا کے عزیزیہ ٹھہرتے ہیں عام طور پہ، تو پورا آبادی آباد ہے مکہ. اب وہ زمانہ پہلے منا الگ سمجھا جاتا تھا اور مکہ الگ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اب احتیاط اسی میں ہے کہ اب اس کو آپ مکے کی آبادی ہی سمجھیں, اور یہاں دارالعلوم کراچی والوں نے الحمدللہ باقاعدہ خطوط لکھ کر وہاں کے ائمہ کرام سے اور وہاں کے جو مسئول ہیں وہ لوگ جن سے معلومات کی جا سکتی ہیں ان سے معلومات کی ہیں کہ بھئی مینا جو ہے مکے سے الگ ہے یا جو شامل ہے. تو انہوں نے جو خطوط کے جواب دیے اس میں انہوں نے لکھا کہ بلدیہ مکہ اور بلدیہ مینا جو ہے وہ ایک ہی ہے. اصل میں لفظ یہ مونا ہے, لوگ عام طور پہ مینا کہتے ہیں تو زبانوں پر ہمارے بھی یہ چڑھا ہوا ہے, لیکن لفظ اس کا صحیح سمجھ لیجیے مونا, ایم یو این اے ہے یہ مونا. تو بہرحال یہ جو مونا ہے یہ اب مکے میں شامل ہو گیا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ اور حج کے جو پانچ چھ دن جو آپ وہاں گزاریں گے ملا کر اگر 15 دن آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ مقیم ہیں, پھر مسافر نہیں. ٹھیک, البتہ جو شارٹ پیریڈ والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر 8-10 دن 12 دن قیام کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو مسافر رہیں گے, اور جب مدینے جائیں گے 8-10 دن وہاں قیام کرتے ہیں تب بھی مسافر رہیں گے. لیکن جب ہم نے حرم میں نماز پڑھنی ہے تو امام جو ہوں گے وہ مقیم ہوں گے, تو ان کے پیچھے پوری نماز پڑھی جائے گی. اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی مسافر ہوں الگ 2 رکعت پڑھ لوں تو اپنی نمازوں میں کمی نہ کریں, کوشش کریں ہم تو گئے عبادت کے لیے وہاں, ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس لیے اہتمام کے ساتھ کوئی نماز بھی ہماری جماعت سے رہنی نہیں چاہیے. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آدمی مکہ مکرمہ کے 1 لاکھ کے برابر جو ہے وہ ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور ہم چھوڑ دیں. اگر 1 روپے کی جگہ 1 لاکھ ریال مل رہے ہوں تو آدمی بھاگا دوڑا جائے گا کہ نہیں بھائی 1 لاکھ ریال لینے میں نے, تو یہاں اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کا ثواب عطا فرما رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہیں. اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے, تو اس میں بھی آدمی کو اہتمام کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. بہرحال مینا میں آپ نے 4 نمازیں پڑھنی ہیں, ظہر عصر مغرب عشاء, اور اس کے بعد جو وقت گزارنا ہے زیادہ تر ذکر و اذکار میں گزاریے, مناسک حج سیکھیے. اور اکثر علماء صلحاء الحمدللہ ہوتے ہیں آج کل حج میں, تو ان سے جو ہے وہ حج کے مسائل کو سیکھیے سمجھیے, اور حج میں ہم کیا کریں کیا بہتر عمل ہے ہمارے لیے تو وہ ان سے سیکھ کر وہ کرتے رہیں. اس کے بعد اب آپ نے 9 تاریخ جب ہو جائے گی یعنی یوم عرفہ آ گیا, تو 9 تاریخ کو فجر کی نماز ہم نے انشاءاللہ مینا ہی میں پڑھنی ہے. سورج نکلنے کے بعد یہاں سے ہم نکلیں گے میدان عرفات کے لیے. میدان عرفات کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ظہر سے پہلے اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے. وہاں ہم نے جب پہنچ گئے تو سب سے بڑا جو فریضہ وہاں کا ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس میدان سے باہر نہ نکلیں. اور اگر کوئی آدمی عرفات سے باہر نکل بھی گیا, بعض لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں, پتہ چلا سر کے بعد ہی نکل گئے, تو اگر نکلیں گے تو انہیں چاہیے واپس آ جائیں, واپس نہیں آئیں گے تو ان پہ دم لازم ہو جائے گا, یاد رکھیے. اس لیے یہاں سب سے اہم ترین فریضہ بھی ہے جب آپ میدان عرفات میں آ گئے کہ اب آپ یہاں پر رہیں اور سورج غروب ہونے تک یہاں سے باہر نہ نکلیں. دیکھیے جو لوگ مسجد نمیرہ میں نماز ادا کریں گے, اول تو مسجد نمیرہ تو رات سے ہی بھر جاتی ہے, وہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, لوگ اتنے ہوتے ہیں جو چھڑے چھانٹ ہوتے ہیں نا, وہ رات سے پہنچ جاتے ہیں, مسجد فل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ جہاں خیمہ ہے آپ کا اپنی نماز وہیں پڑھیے. جب آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنی, تو ایسی صورت میں ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے, یعنی جمع نہیں کریں گے. اگر مسجد نمیرہ میں نماز ادا ہوتی امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے تو پھر ایسی صورت میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی جمع کر کے پڑھی جاتی ہے, یہ جمع حقیقی کہلاتی ہے. اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے ہم, وہاں عشاء کے وقت میں مغرب پڑھیں گے, تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے. لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اکٹھی نماز کے لیے شرط یہ ہے, خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, کہ جو امام ہو یا تو وہ خود بادشاہ ہو جو نماز کی امامت کرا رہا ہے, جو امام حج کہتے ہیں جس کو, یا تو بادشاہ وقت ہو یا بادشاہ کا نائب ہو یا پھر قاضی القضات چیف جسٹس وہاں کا وہ ہو, تو یقیناً وہاں جو امام پڑھاتے ہیں نماز وہ ان شرائط کے حامل ہوتے ہیں, انہیں باقاعدہ بادشاہ امام حج بنا کر بھیجتے ہیں. عموماً پہلے ریاض سے آیا کرتے تھے اس لیے وہ مسافر ہوتے ہیں, وہ 2 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں اور 2 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں. تو اب جو لوگ ہمارے احناف ہیں اور وہ لازمی بات ہے مقیم ہیں تو انہیں تو 4 پڑھنی ہے. تو اس لیے آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے جہاں آپ کا خیمہ ہو وہیں پر جو ہے وہ اگر آپ مقیم ہیں تو مقیم والی نماز، مسافر ہیں تو سفر والی نماز، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں، اور ظہر کے بعد بھی کچھ دیر جو ہے وقوف کریں کھڑے ہو کر، اور عصر کے بعد تو پھر مغرب تک کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر یعنی وقوف عرفہ کریں. وقوف عرفہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور دعا مانگیں. بعض لوگ وہاں پر اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈالتے ہیں، جبل رحمت پہ چڑھ جاتے ہیں. تو دیکھیں جبل رحمت پہ چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں نیچے، آپ اونٹری پر تھے، آپ اوپر نہیں چڑھے تھے، اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ پورا میدان عرفات کہیں پر بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں، اور جتنی دیر اللہ تعالیٰ توفیق دے کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہیں، تھک جائیں تو کچھ دیر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو کے مانگ لیں. اس طریقے سے اپنا پورا وقت مغرب تک جو ہے یہ وقوف عرفہ کا وقت ہوتا ہے. جب آپ مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو آج مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، بلکہ یہاں جب سورج غروب ہو جائے گا اور اعلان ہوگا کہ ہاں بھائی اب میدان سے آپ نکلیے، کیونکہ بہت سارے وہاں پر روڈ ہوتے ہیں، تو ہر روڈ کی ہر سب کو یکدم سب کو نہیں چھوڑتے. وہ پہلے ایک طرف کا ٹریفک چھوڑیں گے، پھر دوسری طرف کا ٹریفک چھوڑیں گے، پھر اس کو بند کر دیں گے، پھر تیسرا کھولیں گے، تاکہ سب لوگ آرام سے پہنچیں اور راستے میں جو ہے مٹ بھی. حالانکہ بہت راستے بنا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس وقت آپ کو وہ روڈ تنگ معلوم ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. تو اس لیے اطمینان کے ساتھ جب سورج غروب ہو جائے یہاں سے آپ نکلیں، اور نکل کر میں مزدلفہ پہنچیں گے انشاءاللہ. نماز مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ میں پڑھیں گے جا کے. وہاں ایک اذان ہوگی، ایک اقامت. یعنی وہاں چونکہ گروپوں میں لوگ پہنچتے ہیں، تو جیسے جیسے لوگ پہنچتے جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ 100 حاجی ہیں، کوئی 150 حاجیوں کا گروپ ہے، تو اپنے اپنے طور پر وہ اذان دیتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں. پہلے مغرب کی نماز ہوگی، پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اب مغرب کی سنتیں پڑھ لیجئے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھ لیجئے. اس طریقے سے آپ نے دونوں نمازیں وہاں پر مزدلفہ میں کرنی ہے. مزدلفہ میں جو رات ہے یہ بڑی قیمتی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے میدان مزدلفہ میں قبول فرما لی تھی. اس لیے اہتمام کے ساتھ دعائیں کیجئے. یہ رات جاگنے کی بھی ہے، جاگیں، عبادت کریں، اور تھک گئے ہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں بے شک، لیکن جب آخری وقت آ جائے یعنی رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر سب جو ہے اٹھیں اور وضو وغیرہ کریں، حاجات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں، اور اس سے تہجد اللہ توفیق دے تہجد پڑھ لیں، دعاؤں میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ پھر اول وقت میں آپ نے فجر کی اذان دے کر نماز پڑھنی ہے وہاں. وہ بھی اپنے اپنے طور پر لوگ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اور جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ ان مسجد حرام کی طرف منہ کر کے وقوف مزدلفہ کیا جائے گا. فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کھڑے ہو کر جو آپ دعا کریں گے اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے. یہاں ایک کام اور بھی آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے رات کو، تو سونے سے پہلے یا آرام کرنے کے بعد جب اٹھیں تو یہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کر لیں. ہر حاجی اپنے لیے تقریباً 70 کنکریاں لے لیں احتیاطاً. ویسے تو 49 کنکریوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ رات کو قیام کر لیں وہاں 12 تاریخ کو، اور آپ کو 13 تاریخ کی بھی رمی کرنی پڑ جائے، تو پھر آپ کو 21 کنکریاں چاہیے ہوں گی، تو عین وقت پہ پھر وہاں ملنا مشکل ہوں گی. اس لیے وہیں سے ہر آدمی 70 کنکریاں اپنے پاس لے کر رکھ لے. تو بہرحال یہاں فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے آپ. یہاں سے جب وقوف مزدلفہ ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے اب آپ چل پڑیں منا کی طرف، مزدلفہ سے منا کی طرف چل پڑیں گے، اور وہاں سورج جب غروب ہو جائے گا تو آپ داخل ہو جائیں منا کے میدان میں. اور وہاں صرف آج ایک کام کرنا ہے، پہلے سب سے پہلا کام، اور وہ ہے بڑے شیطان کی رمی. یعنی آپ جب جائیں گے مکہ مکرمہ کی طرف کو، اب روانگی ہوگی کیونکہ پہلے ہم آئے تھے تو عرفات کی طرف آئے تھے، اب عرفات سے ہماری واپسی ہے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے پھر مکہ مکرمہ، اس طرح راستہ آتا ہے. تو ہم نے جب سفر کرنا ہے تو منا میں داخل ہوں گے تو پہلا شیطان آئے گا اس کو چھوڑ دیں، دوسرا آئے گا اس کو بھی چھوڑ دیں، تیسرا شیطان جو بیت اللہ کی طرف ہی ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، صرف اس کی ایک رمی کرنی ہے. ایک شیطان کی رمی کا مطلب کیا ہے؟ 7 کنکر مارنے. یعنی صرف ایک شیطان، 7 کنکریاں، اور یہاں جب آپ نے کنکر مارنا شروع کرنی ہے تو جو تلبیہ پڑھ رہے تھے نا لبیک اللہم لبیک، یہاں آ کے ختم ہو جائے گا، تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے. اب آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن کہہ کر کنکری مارنی ہے. کنکری اس طرح ماریے کہ وہ کنکری اچٹ کر باہر نہ نکلے، بلکہ وہ جو کشتی نما انہوں نے بنا رکھا ہے ایک نقشہ، وہ اور اس کے ستون ہیں بیچ میں اور سوراخ ہے یعنی خلا ہے، تو اس خلا سے وہ اس طرح انہوں نے پیالہ نما بنائی ہوئی ہے، تو کنکری اس میں گر کر اس خلا سے نیچے جڑ میں جا کے گرے گی. اور ہم نے جو رمی کرنی ہوتی ہے وہ جڑ میں ہی کرنی ہے اصل میں. اب تو انہوں نے کئی منزل بنا دیا نا، تین منزل چار منزل کر دیا ہے ماشاء اللہ، اور بہت سہولت ہو گئی ہے، یعنی ہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو وہاں جب آپ نے رمی کریں تو رمی اس طرح کریں کہ اچٹ کر وہ باہر نہ آئے کنکری، بلکہ وہ اندر ہی گرے اور خلا سے ہوتے ہوئے جڑ میں پہنچ جائے نیچے. تو ہر آدمی سات کنکریاں جو ہے وہ مارے گا پہلے شیطان کو جو ہے، اور تلبیہ پڑھنا یہاں بند کر دیں گے اب آپ. اور یہ یاد رکھیے تینوں دن جو بڑا شیطان ہے جب اس کو آپ رمی کریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی. پہلے دن ایک شیطان کی رمی کرنی ہے اور اس کے بعد رمی نہیں کریں گے بلکہ آپ واپس آ جائیں گے. دوسرے دن تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے، پہلے شیطان کو رمی کرنے کے بعد راستے سے ہٹ کر دعا کرنی ہے، پھر دوسرے شیطان کی رمی کریں گے پھر راستے سے ہٹ کے دعا کرنی ہے، پھر تیسرے شیطان کو رمی کریں گے اور وہاں اس کے بعد دعا نہیں کرنی، تینوں دن وہاں دعا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پہلے دن آپ نے رمی کر لی سات کنکری آپ کو چاہیے، دوسرے دن تین شیطانوں کی کرنی ہے تو 21 چاہیے، اور تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کی کرنی ہے تو آپ کو پھر 21 چاہیے، تو 21 دنی 42 اور 7 49 کنکریاں یہ تو لازمی طور پر آپ کو رکھنی ہے اپنے پاس. اگر کسی وقت ہو سکتا ہے 12 تاریخ کو آپ مکے نہ نکل سکیں رات کو وہیں قیام ہو جائے، تو پھر 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی کر کے پھر آپ مکے کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو بہرحال اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وقوف مزدلفہ کیا اور وہاں سے آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے. 10 تاریخ شروع ہو گئی، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے، باقی جو ایام ہیں ان کو یوم النہر کہتے ہیں، نہر قربانی کو کہتے ہیں، وہ قربانی کے دن ہیں. اس لیے یوم ترویہ، یوم عرفہ وقوف عرفہ کا دن، اور پھر یوم جو ہے نہر، ایام نہر تو یہ کہلاتے ہیں. تو 10 تاریخ کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی کا جب یقین ہو جائے کہ ہو گئی ہے اب سر کے بال منڈا دیجئے. جب سر کے بال منڈا دیے اب آپ احرام بھی کھول سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے. احرام کی اکثر پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی، سب سے بڑا رکن ادا ہو گیا، اب ایک رکن سب سے بڑا باقی رہ گیا وہ ہے طواف زیارت. طواف زیارت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ترتیب پہلے کریں کہ بعد میں کریں. 10 تاریخ کی فجر کے بعد سے یا طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر غروب آفتاب ہے 12 تاریخ 12 ذی الحج کو کبھی بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، دن میں یا رات میں. اور جب بھی طواف زیارت کریں گے، طواف زیارت کے بعد اگر حج کی صحیح نہیں کی تو حج کی صحیح بھی کریں گے. اور جب طواف زیارت کریں گے آپ حلال ہو چکے ہیں چونکہ پہلے کپڑے پہننے میں، تو آپ استبا جو ہے یہ تو ساقط ہو جائے گا، یعنی کاندھا تو آپ کھولیں گے نہیں. البتہ رمل کریں گے پہلے تین چکروں میں اگر ممکن ہوا، رش بہت زیادہ ہو تو رمل ساقط ہو جاتا ہے، پھر آپ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جیسے چاہیں طواف کریں. اور اس کے بعد پھر حج کی صحیح کر لیجئے، پھر دوبارہ آپ نے مینا واپس آنا ہے. 11 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کی، یعنی 11 سے مراد ہے 11 ذی الحج، تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے، اور 12 کو بھی. البتہ وقت کا فرق ہوگا تھوڑا سا، پہلے دن جو شیطان کو رمی کرنی ہے اس میں جو افضل وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک کا ہے افضل وقت. لیکن بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ضعیف حضرات کے لیے مغرب تک بھی کر سکتے ہیں. مغرب میں بھی وہ ادا نہ کر سکے تو رات کو بھی کسی وقت عشاء میں جا کے رمی کر لینی چاہیے ان کو. البتہ اس کا خیال رکھیں کہ تین چیزوں میں ترتیب ہمارے ہاں لازمی ہے حتی الامکان، اور وہ کیا ہے؟ رمی، قربانی اور پھر حلق. اور بعض لوگوں کے قربانی 11 یعنی گیارہ تاریخ دوسرے دن کی ہوگی، بعض کی تیسرے دن کی ہوگی، تو جب تک قربانی نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں. اور جب ایسی صورت میں طواف زیارت کریں گے تو احرام کی حالت میں کریں گے، پھر اجتباء بھی ہوگا، رمل بھی ہوگا اگر حج کی صحیح کرنی ہے. تو بہرحال چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ 10 تاریخ کو آپ نے پہلے شیطان کی رمی کرنی ہے بس، اور پھر واپس آ کر قربانی کیجئے. قربانی کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈا دیجئے یا قصر کرا لیجئے. اول تو عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو پہلے ہی بال چھوٹے ہوں گے، تو اب تو حلق ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. وہاں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو، تھوڑا اس کا اہتمام کے طور پہ بتا دوں تاکہ مجھے ثواب بھی مل جائے اور بات حق ہے وہ پہنچا بھی دوں. میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. اور میں نے دیکھا وہیں مینا میں لوگ بیٹھ کر جہاں سر کے بال منڈا رہے ہوتے ہیں وہیں شیو بھی کرا رہے ہوتے ہیں، داڑھی بھی منڈا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں، یعنی ابھی تو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، ہم دیر نہیں ہونے دیتے کہ دوبارہ گناہ شروع کر دیتے ہیں. یہ وجہ صرف کیا غفلت ہے اور کچھ نہیں، غفلت کے سوا اور کوئی وجہ نہیں. لیکن الحمدللہ اگر توجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو توفیق دے اس بات کی کہ جو بھی کوئی بھی، دیکھیے ہم سب کوئی فرشتے تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی خطا غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو بس کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو ترک کریں. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں اپنے فضل سے مجھے ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. تو بہرحال یہ 10 تاریخ کو آپ نے سارے کام کرنے ہیں. میں نے طواف زیارت کا بتا دیا، آپ طواف زیارت رات کو بھی کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں. 12 تاریخ سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ضروری ہے. مرد حضرات کے پاس چونکہ کوئی عذر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اگر تاخیر کریں گے 12 کے بعد تو دم آ جائے گا. خواتین کو اگر کوئی عذر پیش آ جائے، ماہواری آ جاتی ہے جیسے، تو ان کے لیے گنجائش ہے اس بات کی کہ جب وہ پاک ہو جائیں تب طواف زیارت کر لیں. لیکن طواف زیارت لازمی کریں، طواف زیارت کے بغیر وہاں سے نہ آئیں. اگرچہ آپ کی شیٹ 14 یا 15 ذی‌الحج کو ہو اور اگر یہ صورت پیش آ جائے، تو اول تو پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے، خواتین کو ایسی گولیاں وغیرہ کھلائیں جس سے ایام نہیں آتے، تاکہ یہ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور ایسی گولیوں کا استعمال جائز ہے ناجائز نہیں. دوسری بات یہ کہ خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا لیکن یہ طواف زیارت نہیں ہوا اور جو ہے ناپاکی کی حالت میں خواتین آ گئیں، تو ایسی صورت میں ان کو اپنا شیڈول تبدیل کرانا پڑے گا لازمی، طواف زیارت کر کے پھر وہاں سے آئیں. طواف زیارت کے بغیر آ گئے تو وہ حلال نہیں ہوں گی احرام سے، اور جب احلال نہیں ہوں گی تو اس وقت تک جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق بھی ان کے لیے حلال اور ناجائز رہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ طواف زیارت لازمی طور پر جو ہے وہ خواتین کریں، اور مرد حضرات بھی 12 تاریخ سے پہلے پہلے کر لیں. اگر 12 کے بعد کریں گے تو پھر ایسی صورت میں دم آ جائے گا. دم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک قربانی کرنا، بکرا دمبا جو بھی ہے، جو قربانی کے شرائط پر پورا اترتا ہے، اور وہ وہیں پر جو ہے وہ جو مقام ہے نا حدود حرم، اسی میں ذبح ہونا لازمی ہے، وہ یہاں آ کے نہیں کر سکتے. دیکھیے صدقہ وغیرہ وہ یہاں آ کے دے سکتے ہیں، کسی کے اوپر صدقہ آیا، ایک مٹھی گیہوں صدقہ آ گیا، 1.25 کلو گیہوں صدقہ آ گیا، وہ یہاں آ کے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں تک دم کا تعلق ہے تو دم آپ کو وہیں پر دینا ہوگا. البتہ اگر کسی کا پیسے نہیں ہے تو وہ یہاں آ جائے بے شک، آ کر پھر جب کوئی وہاں جا رہا ہو حج یا عمرہ کرنے کے لیے اس کو وصیت کرتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ دم دے دینا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، ادا ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے، رقم نہیں ہوتی، کس سے مانگے اور کون دے گا، ہر آدمی مسافر ہے، تو اس لیے پھر وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ذمے رہے گا وہ. تو بہرحال 10 تاریخ کو رمی کر لی، 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے. لیکن آج جو وقت شروع ہوگا وہ زوال کے بعد ہوگا، لوگ عام طور پر فجر کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، زوال کے بعد کریں. اور کوشش کریں مغرب سے کچھ پہلے، یعنی آدھا پون گھنٹے پہلے آپ اگر رمی کے لیے نکلیں گے نا، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی رمی ہو جائے گی. تو میں انشاءاللہ بھی آپ کو طریقہ ہی بتاتا ہوں رمی کرنے کا، جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سہولت ہوگی. بس یہ جب تینوں شیطانوں کی رمی ہو جائے گی تو اب آپ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، حج آپ کا الحمدللہ اللہ نے مکمل کرا دیا. اب آپ کے ذمے ایک چیز رہ گئی، طواف ودا. طواف ودا جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد جب بھی کوئی نفلی طواف کر لیں گے تو وہ طواف ودا ادا ہو جائے گا، اگر خاص نیت کر کے کر لیں گے تب بھی، اور اگر نیت نہیں کی ویسی نفلی طواف آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اگر عین وقت پہ جاتے ہوئے اب اس کا موقع نہ ملے کہ نیت کر کے کریں تو بہرحال وہ ادا ہو گیا، اب انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مدینہ منورہ کی زیارت. میں اس سے فارغ ہو کر پھر انشاءاللہ عملی طور پر جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ ایک ہی مرتبہ سارے کام ہو جائیں. دیکھیں مدینہ منورہ چاہے آپ کی ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹ ہو یا وہاں عمرہ کرنے کے بعد وہاں سے آپ کی فلائٹ ہو یا حج پر جانے کے بعد مدینہ منورہ کی فلائٹ ہو، جب بھی مدینہ منورہ کا سفر درپیش ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں خوشی اور نشاط کی ایک کیفیت ہو، مسرت ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جانے والے ہیں، آپ کی مسجد کی زیارت کریں گے اور آپ کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، مرشد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں. تو اس لیے ہمارے دل میں ان سے ملنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، کیفیت ہونی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں کی عادت ڈالیں. جب ہم سفر شروع کر دیں تو درود شریف کثرت سے پڑھیں سارے راستے. بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، آنکھ کھلے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جائیں اور ہمیں مسجد نبوی کے مینار نظر آنے شروع ہو جائیں تو اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، یہاں تک کہ ہم اپنی رہائش گاہوں پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھیں گے. یہاں جو ہے اہتمام کے ساتھ غسل بھی کیجئے اور کپڑے بھی نئے اگر ہو سکیں تو نئے پہنے، سفید ہوں تو اور اچھی بات ہے، اور خوشبو میں اسے بسائیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ السلام کے لیے حاضر ہوں. اب صرف ایک ہی گیٹ سے آپ داخل ہو سکتے ہیں صلاۃ السلام کے لیے، اور وہ ہے باب السلام. یعنی جب روضہ اقدس پر حاضر ہونے کی آپ آئیں گے تو چاہے کہیں سے بھی آئیں، آپ کو آنا باب السلام پر پڑے گا، اور باب السلام سے بھی ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ انہوں نے ایک لمبا راستہ بنا دیا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے، ایک لمبی جو ہے وہ طریقے سے ہوتے ہوئے، تاکہ رش نہ ہو ایک دم. وہ انہوں نے اپنے طریقے پر بہرحال ایک اہتمام کیا ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ روضہ اقدس پر حاضر ہوں گے تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کوشش کریں کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں. اور اسی طریقے سے وہاں پر یہ ویڈیو وغیرہ بنانا، کھینچنا اور یہ رات دن اس میں مشغول رہنا، یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور خاص کر بے ادبی تو ہے کہ ہم گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ، اور بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہو اور ہم آپ کے ساتھ مشغول ہوں، ہم جو ہے وہ گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں آ گیا، میں وہاں آ گیا. یہ سب بعد میں بھی ہوتا رہے گا، اور کوئی دکھانا ضروری نہیں ہے. جو لوگ نہیں دکھاتے تھے ان کا بھی حج ہوا، ان کا بھی عمرہ ہوا، ان کو بھی زیارت ہوئی. تو بھائی، اور پھر یہ کہ بعض لوگ تو یہاں تک جو ہے وہ بڑے بڑے اسکرین ان کے پاس ہوتے ہیں، کھول دیتے ہیں اور اس میں ان کی خواتین کا، گھر کی خواتین کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جناب وہ یعنی سمجھتے ہیں بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ یعنی بجائے صلاۃ السلام پڑھنے میں مشغول ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، وہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ہنس بول رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب گناہ کے کام ہے، بے ادبی کا طریقہ ہے، اس سے یقیناً بچیے آپ. اگر کوئی اور بھائی بھی کر رہا ہو تو محبت پیار سے اس کو سمجھا دیں. ویسے تو میں نے سنا ہے کہ اس دفعہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے، خاص طور پر حرم شریف کے اندر، تو جو یعنی وہاں بھی حیرت کی بات ہے کہ آپ بجائے لبیک اللہم لبیک ہم اللہ میں حاضر ہوں، وہاں حاضری کے بجائے ہم گھر پہ ہی حاضر رہتے ہیں، موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنی بنا رہے ہیں، فوٹو کھینچوا رہے ہیں. کوئی جناب وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے تو میرے فوٹو کھینچ لے، وہ تیرے فوٹو کھینچ لے. یہ سب کام وہاں کرنے کے نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اتنا اہم کام ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم کتنے غلط کاموں کو وہاں انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے سنا یہی ہے کہ اس دفعہ پابندی لگا دی انہوں نے اور سختی سے منع کیا ہے کہ موبائل وغیرہ سے ویڈیو وغیرہ بنانا، اس کی پابندی ہے. تو اس لیے آپ بھی اس کا اہتمام کریں کہ بے شک آپ اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایک تو یہ کہ کوئی جیب سے آپ کے نکال بھی سکتا ہے، اس لیے ہر جگہ لے کے اس کو ساتھ نہ پھریں، رش کی جگہ پر خاص طور پر. یہاں پر جب جائیں گے تو یہاں تو کھبے سے کھبا چھلے گا. تو بہرحال آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس پر پہنچے. دیکھیے وہاں پر تین دائرے ہوں گے، گول دائرے. سب سے بڑا دائرہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ، وجہ اصل میں کہتے ہیں چہرے کو، اور مواجہ کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، یعنی میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری طرف، اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف. ہم جب وہاں جا کر صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں تو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمارے سامنے ہے. اور وہاں آپ پہنچ کر پھر آہستہ کیسے دیکھیں، سب سے بہترین جو صحابہ کرام سلام پڑھا کرتے تھے وہ سلام ہوتا تھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس لیے وہاں پر ان سیغوں کے ساتھ بھی الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا خیر خلق اللہ، ان سے بھی ہم سلام عرض کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس نے آپ کو کہا ہے کہ بھی ہماری طرف سے بھی سلام پیش کرنا، تو بہت زیادہ وقت اب ٹھہرنے وہ نہیں دیتے، اس لیے مختصر وقت میں سلام عرض کر کے ان کی طرف سے بھی نیت فرما لیں کہ اللہ جس نے مجھے سلام کے لیے کہا ہے، آپ جانتے ہیں، سب کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی مجھے سلام کے لیے عرض کرنے کے لیے کہا ہے، ان سب کی طرف سے سلام قبول فرما دیجئے. اور نام بنام بھی کہہ سکتے ہیں، میرے گھر والی کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، میرے بڑے بھائی کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، میرے والد صاحب کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، آپ اس طرح سلام پیش کر سکتے ہیں. وہاں سے ہٹ کر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے دو قدم تو سیدنا صدیق اکبر کا مواضی آ جائے گا، وہاں کھڑے ہو کے بھی آپ سلام پڑھیں گے، السلام علیکم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یا اول الخلفاء و تاج العلماء وسیر النبی المصطفیٰ، اگر یہ آتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی کافی، السلام علیکم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اس سے اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے دو قدم تو سیدنا عمر فاروق کے چہرے کے سامنے ہم ہوں گے، اور وہاں پر آپ السلام علیکم یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا ثانی الخلفاء و تاج العلماء وسیر النبی المصطفیٰ. یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا، اور حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے نکاح میں دیا تھا. تو دونوں حضرات آپ کے سسر بھی ہیں. تو بہرحال یہ بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے وہ مدفون ہیں. اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان حضرات کے ساتھ فرمائے. بہرحال یہاں سے سلام عرض کر کے آپ باہر نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں تقریباً 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کیجئے، ورنہ جو مسنون دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون، یہ آپ وہاں بیچ جا کے دعا کر سکتے ہیں. فردن فردن بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ، ویا ازواج رسول اللہ، ویا بنات رسول اللہ، ویا عمات رسول اللہ. تو یہ یا اخوال رسول اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سکتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزانہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ سلام عرض کر دیا کریں، ورنہ ایک دفعہ پورے حاضری میں بھی کر لیں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ جتنا وقت آسانی کے ساتھ ہم وہاں جا سکیں تو جائیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی حالت میں خاتمہ ہمارا فرما کر یہیں دفن فرما دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر، اور پھر سیدنا عمر فاروق، اور اس طرح نکلیں گے کہ آپ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں سے آپ بقیع تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں انتظار کریں گے مکہ مکرمہ کے قبرستان سے جو جنت المعلیٰ ہے وہاں کے لوگوں کا. تو پھر مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے اٹھیں گے، پھر مدینہ مکہ مکرمہ کے لوگ آئیں گے. تو سب سے پہلے بقیع کے لوگ جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا، پھر مکہ مکرمہ. تو بہرحال آدمی کو تمنا تو ہونی چاہیے، باقی ہمارے جو بس میں ہے وہ تمنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہاں مٹی رکھی ہے انشاءاللہ دفن تو وہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اگر تمنا ہماری صحیح ہوئی، حسرت ہماری صحیح رہی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے دفن تو یہاں ہوں لیکن نکلیں وہیں سے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اس سے کوئی بعید نہیں، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر دیکھیے جو مشہور جو مقامات ہیں، مسجد قباء ہے، ہفتے کے دن وہاں تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر، کبھی سواری پر کبھی پیدل، دونوں طرح سے اس وقت بھی راستے موجود ہیں، آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں، پیدل کے راستے بھی ہیں، پیدل جا سکتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اشراق کی چاش کی دو رکعت پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں جس شخص نے یہاں آ کر دو رکعت نماز پڑھی اس کو عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہفتے کے دن بطور خاص، ویسے تو جب چاہے جائیں، لیکن ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا چونکہ اتباع سنت کی نیت سے اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید اجر و ثواب ہوگا. اور وہاں پر پوری مسجد قبا جو ہے زیارت گاہ ہے, پہلے تو چھوٹی سی مسجد تھی اب تو بہت بڑی مسجد بنا دی ہے, تو وہاں ہے اس کے قرب و جوار میں سب زیارت گاہیں ہیں. بیر عثمان ہیں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی بھی گم ہو گئی تھی اور عثمان غنی نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو بہرحال یہ بیر عثمان یہ بھی اب ماشاءاللہ اس کا پانی اس وقت سے اب تک جاری و ساری ہے, اب تک جو ہے اسے کھیتی باڑیاں سیراب ہوتی ہیں اور پانی ماشاءاللہ اتنا میٹھا ہے اتنا شفاف ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور 1400 سال سے چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور اس قدر پانی ہے کہ پوچھئے مت, بہت بڑا کنواں ہے. اسی طریقے سے مسجد جمعہ ہے, یہ قبا کے برابر میں مسجد ہے چھوٹی سی, یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں. مسجد جبل احد ہے, جبل احد پہ جائیے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور جنت کے پہاڑوں میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے. محبنا و نحبو, ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو بہرحال وہاں بھی وہ بھی مقام زیارت ہے. اور جب آپ اس نیت سے دیکھیں نا, جب بہت محبت سے دیکھیے اس کو, اور دنیا کا شاید انوکھا ترین پہاڑ ہے, انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا پہاڑ میلوں پھیلا ہے, اب آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس نیت سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں تو اب چھپ گئی ہیں, مٹی سے سب چیزیں چھپ گئی, لیکن پہاڑ تو اپنی جگہ پہ, تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھا, تو لازمی بات ہے کچھ حصہ تو باقی ہوگا, کچھ حصہ گرا بھی دیا ہے تب بھی کچھ حصہ باقی ہے. تو وہ مقامات آج بھی موجود ہیں وہاں پر, آپ جب نگاہ ڈالیں اس محبت کی نگاہ سے ڈالیں کہ اس پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری آنکھوں سے دیکھا ہے, آج ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کیجیے. اور بھی اسی طریقے سے مسجد اجابہ ہے, اب شاید ختم کر دی ہے انہوں نے, مسجد سبق تھی وہ بھی ختم, بہت ساری زیارت گاہیں ایسی ہیں کہ اب موجود نہیں ہیں. لیکن دیکھیے مسجد نبوی پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا جو مدینہ تھا وہ اس میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ تھا نا, وہ پورا کا پورا مسجد نبوی میں آ گیا, اس لیے اس میں زیارت گاہیں بے شمار ہیں. تو اصل تو مقصد یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کامل ادب اور احترام کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ ادب اور احترام پر ہی اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیں گے. تو یہ میں نے مختصر طریقے پر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی زیارت کا بھی عرض کر دیا. البتہ جب آپ وہاں سے واپس ہوں تو نم آنکھوں کے ساتھ واپس ہونا چاہیے کہ وطن یہاں دوبارہ حاضری ہو نہ ہو. ہماری یعنی دل جب گئے تھے تو خوشی خوشی گئے تھے, اور جب واپس آنا ہو تو دل میں رنج و غم ہو, آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں تو کیا ہی بہتر بات ہے, کیوں ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارے ہم یہ اس طرح کا تصور دل میں لائیں کہ آپ سے جیسے باپ سے بیٹا جدا ہوتا ہے تو ہم اپنے حبیب اور اپنے روحانی باپ اور ہمارے اپنے مرشد سے اور نبی سے پیغمبر سے جدا ہو رہے ہیں, پھر پتہ نہیں ہے دوبارہ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے. تو جب آپ اس تصور کے ساتھ ملیں گے وہاں سے رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ رونا بھی آئے گا اور غم زدہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کریں وہاں پر کہ اللہ اس مقام پر بار بار کی حاضری نصیب ہو, یا حاضری آخری حاضری نہ ہو بلکہ جب تک کی زندگی یہاں پر آتا جاتا ہمیں اور رکھیے, اور جب آخری وقت آ جائے تو یہاں بلا کر مدینہ منورہ میں مقبول حاضری نصیب فرما کر ہمیں جو ہے ایمان کی موت عطا فرما, اور جنت البقیع میں ہمیں دفن فرما, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما. جب آپ اپنے گھروں کے آ جائیں تو گھروں پر آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ یہ تھا سفر سے واپسی کا, آئبونا تائبونا لربنا حامدون پڑھتے ہوئے آئیں, آئبونا تائبونا لربنا حامدون پڑھتے ہوئے آئیں, اور آ کر اللہ تعالیٰ توفیق دے گھر کے قریب مسجد ہو تو مسجد میں جا کر 2 رکعت ادا کریں, صلاۃ تحیۃ المسجد کی شکرانے کے طور پر بھی, اور کچھ لوگ آئے تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, وہ ہر سفر میں آپ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ اشراق کے وقت جو ہے وہ آتے تھے مدینہ منورہ, اور وہاں سے سیدھا مسجد میں مسجد نبوی تشریف لاتے تھے, اور وہاں آپ 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملاقات فرماتے, ان کے لیے دعا فرماتے, اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے, یعنی آپ کے پاس تشریف لے جاتے اپنی صاحبزادی کے پاس, اور پھر باقی ازواج کے پاس گھروں میں تشریف لے جاتے تھے. تو بہرحال یہ مختصر سا طریقہ میں نے عرض کر دیا, اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ معلوم کر لیجئے, کوئی بات ذہن میں آتی ہے عمرے سے متعلق یا حج یا اسی طرح زیارت سے متعلق کوئی بات. باندھ کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ احرام کیسے باندھنا. آ جائیے ذرا جی قریب آ جائیے, فرمائیے. نہیں طواف زیارت تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہے ہی بعد میں، وہ تو میں نے نفلی طواف کا کہا تھا کہ حج کی صحیح کر سکتے ہیں پہلے، ہاں حج کی صحیح پہلے ہو سکتی ہے، طواف زیارت نہیں. یہ دینا بھائی جی، دیکھیے اگر آپ نے صحیح حج کی پہلے نہیں کی، میں نے بتایا تو تھا کہ اگر آپ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کر حرم شریف آ جائیں، ایک نفلی طواف کر کے حج کی صحیح کر لیں گے تو بعد میں نہیں کرنی ہوگی، اور اگر آپ نے اس وقت نہیں کی تو آپ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ مرد حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو احرام باندھنے ہیں اس میں لوگ باندھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور چلنے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں ان کے پیر ہی نہیں کھل کے چل سکتے، تو اس لیے اس طریقے سے اس کو باندھیں تاکہ آپ کو چلنے میں بھی دشواری نہ ہو. یہ دیکھیے اس کو آپ سینے سے کے قریب لائیں، یہ پورا حصہ یہاں تک لے لیں، ٹائٹ کر لیں اس کو اچھی طرح سے، اور یہ یہیں سے اس کو واپس لیں. اس کو طریقہ یہ ہوتا ہے لوگ اس کو گول گھما دیتے ہیں تو چلے گا کیسے، پھر وہ یہیں سے اس کو واپس دوبارہ لے لیں. یہ جتنا حصہ بھی زیادہ ہوگا آپ کا یہ سب یہیں پہ آ جائے گا بس. اب آپ اس میں دیکھیے چلنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف، آنے جانے میں، حتیٰ کہ اگر ہوا سے اڑ بھی جائے تو کوئی برہنگی کا کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا. تو یہ اس طریقے سے بیٹھیں، اور جب اٹھیں بیٹھنا ہو کہیں بھی تو اس کو چادر کو اٹھا کے اچھی طریقے سے اس طرح بیٹھیں، بے دھیانی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کسی بات کا. تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اس کو باندھنا ہے. اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو بیلٹ باندھ لیں، لیکن اس میں نیت یہی ہو کہ اپنے کرنسی کی حفاظت کے لیے، کاغذات کی حفاظت کے لیے جو بیلٹ وغیرہ باندھتے ہیں، اور یا اس نیت سے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ احرام میرا کھل جائے گا، تو اس نیت سے بھی باندھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی کراہیت پھر نہیں. اس کو اگر آپ اس طرح بھی باندھ لیں گے، اصل میں باندھنے باندھنے کا انداز ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کھلے گا. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے جو لوگ نہیں رکھتے عام طور پہ. ایک تو آپ کی جو ناف ہے اس سے اوپر باندھنا چاہیے، یہ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سطر ہے، اس کو دیکھنا دکھانا گناہ ہے، انتہائی گناہ، حتیٰ کہ اگر نماز کے دوران وہ حصہ کھلا رہے گا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر پوشی حاصل نہیں ہے. مرد کے لیے اللہ نے جو سطر پوشی کا حصہ رکھا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یعنی اگر کسی نے ایک کپڑا، جیسے میں نے یہ چادر باندھ لی ہے، وہ اس طرح باندھی ہے کہ ناف سے اوپر باندھی ہوئی ہے اور گھٹنوں سے نیچے ہے، تو میں اس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، اگرچہ میرا کرتا پہنا ہوا میں نے نہ ہو، کیونکہ سطر پوشی حاصل ہے مجھے. تو اسی طریقے سے اگر یہ دوران نماز سطر کھل جائے اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں کھلا رہے، تو پھر اس طرح نماز نہیں ہوتی، دہرانی پڑے گی اس کو. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ ایک تو ناف سے اوپر ہو، دوسرا ٹخنوں سے اوپر ہو. بعض لوگ جب نیچے باندھیں گے تو ٹخنے ڈھانپ جاتے ہیں، تو ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹخنے کھلے رہنے چاہیے مرد حضرات کے. خواتین اپنا وہ لباس جو پہنتی ہیں وہی پہنیں گے، ان کے لیے الگ سے کچھ نہیں ہے، البتہ ان کو ایک اسکارف جو کہا جاتا ہے باندھنے کے لیے، وہ کوئی احرام کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ بال ان کے نظر نہ آئیں. جس طرح مرد کا حصہ جو ہے نا ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، یہ سطر عورت کہلاتا ہے، سطر میں داخل ہے، اسی طرح عورت کے بال یہ بھی سطر میں داخل ہے. دوران نماز بھی اگر ان کے بال جو ہیں کھلے ہوئے نظر آئیں گے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلے رہے تو نماز نہیں ہوتی، عام دنوں میں بھی. تو اس لیے خاص احرام کی حالت میں اور زیادہ اہتمام کریں. دوسری بات کا اہتمام خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ اسکارف پہنے میں ہیں تو جو مسا کریں تو اس کو اسکارف کے اوپر سے نہ کریں، بعض اوقات بالوں تک پانی جاتا ہی نہیں، اس لیے وہ اسکارف اتاریں، اتارنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مسا کریں، پھر دوبارہ باندھ لیں اس کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر احرام خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا تو کیا احرام ٹوٹ گیا؟ ارے اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، اگر آدمی ناپاک ہو جاتا ہے یا احرام ناپاک ہو گیا، اس پہ چھیٹے پڑ گئے، پیشاب گئے کسی چیز کے، آپ احرام کو دھو لیجئے یا بدل لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی کے پاس 2 احرام، ایک تولیہ کا لے لیں، ایک لٹھے والا لے لیں، لیکن تولیہ کا زیادہ بہتر رہتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں پسینہ جذب ہو جاتا ہے، دوسرا بھاری ہوتا ہے تو اڑتا نہیں ہے. بعض اوقات جو اس کا لٹھے کا کپڑے کا ہوتا ہے وہ اڑتا ہے اور آدمی اس میں برہنہ زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہ تولیہ کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے باندھ لینا ہے، دکھاؤ بھائی. اور دوسرا جو احرام ہے، دیکھیے یہ مرد حضرات اس کو اوپر لے لیں گے اپنے، یہ آپ نے اپنے آپ کو یہ حالت احرام، یعنی 2 احرام کی چادریں آپ نے پہن لی، لیکن ان دونوں چادروں کو پہنتے ہی محرم نہیں بنتا آدمی جب تک نیت نہ کرے تلبیہ نہ کرے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں غسل بھی کر لیں, دو رکعت نماز بھی پڑھ لیں یہیں پر, ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پر نیت کریں, جب جہاز میں بیٹھ جائیں کھانا وانا کھا لیں, جہاز اڑ جائے یعنی آپ کو پتہ تسلی ہو جائے کہ بھائی جہاز الحمدللہ اب جدے کی طرف چل پڑا ہے. بعض اوقات منسوخ ہو جاتی ہے فلائٹ تو پتہ چلا کہ دو دن بعد جائے گی تین دن, تو آپ کو حالت احرام میں رہنا پڑے گا تو مشکل ہوگی. اس لیے جب جہاز اڑ جائے تو آپ اس وقت پھر نیت کر لیں, اور نیت وہی ہے طریقہ اس کا, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیں, آسان فرما لیں. آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر یہ دعا کا حصہ ہے, قبول فرما لیں آسان فرما لیں, کیونکہ قبولیت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس عمل کو آسان کر دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی مشکل پیش آئی, بعض کہتے ہیں بہت آسان ہو گیا الحمدللہ بہت آسانی سے ہم نے کر لیا. ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملات. تو اللہ سے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے قبول فرما دے. جب آپ نے طواف کرنا ہے تو اس وقت پھر آپ طواف شروع کرنے سے پہلے اب استوا کریں گے, اگر آپ نے اس کے بعد صحیح کرنی ہے یعنی نفلی طواف کر رہے ہیں عمرے کا جو ہے آپ نے طواف کرنا ہے, اب آپ اس طریقے سے یہ کاندھا آپ نے کھول لیا اور بائیں طرف اس کو اپنے کاندھے پر اس کو ڈال لیں گے, بس یہ آپ کا ہو گیا. اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, ہم جس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ باب کعبہ کے سامنے ہمارا حصہ ہے, یعنی پاکستان کے لوگ جہاں سے بھی نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر, چونکہ ہمارے مغرب میں ہے بیت اللہ تو مغرب میں باب کعبہ, ہمارے سامنے باب کعبہ بھی ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ پہ حجر اسود بھی ہوتا ہے, دائیں طرف جو ہے یہ رکن شامی ہوتا ہے اور پیچھے کے حصے میں جو ہے وہ رکن عراقی ہوتا ہے اور رکن یمانی. تو بہرحال یہ چار رکن ہیں اس کے بیت اللہ کے. اب آپ دیکھیے میں آپ کو مثلا دکھاتا ہوں, یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کونا جو ہے یہ سمجھیے بیت اللہ کا کونا ہے اور اس میں حجر اسود ہے. تو یہاں پر آتے وقت میں نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لے آسان فرما لے. اس کے بعد پھر میں یہاں آ جاتا ہوں. اب دیکھیے میں نے اپنا سینہ کیا حجر اسود کی طرف اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر میں نے ہاتھ چھوڑ دیے, اور پھر اس کے بعد میں نے اب اشارہ استلام. استلام کہتے ہیں حجر اسود پر اپنے ہونٹ رکھ دینا آسانی, یعنی بوسہ دینا جس کو کہتے ہیں. اور بوسے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ جو ہے حجر اسود پر اپنے لب جو ہے دونوں رکھ دو, بس یہ ہے اس کا بوسہ لینا ہوتا ہے. اور جب آپ نے بوسہ نہیں لے سکتے تو پھر اشارہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا ہے اور پیدل بھی کیا ہے. بعض اوقات آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی, آپ نے حجر اسود کو لگائی اور اس کو چوم لیا. تو ہمارے لیے چونکہ اب طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر ہم نے حجر اسود کو اشارہ استلام کیا, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے اپنے پوروں کو چوما اور یہیں سے ہم نے ٹرن لیا. یہیں پر آگے نہیں بڑھیں گے, پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے. اب ادھر کرسی ہٹائیے گا بیٹھ چلے بس. اب آپ نے یہاں سے رمل کرتے ہوئے چلنا, سمجھ دعا جو بھی آپ مانگتے ہوئے جائیے اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اور حتیم کے اوپر سے آتے ہوئے آپ نے طواف کرنا ہے. ٹھیک اس طریقے سے آپ آئیں گے اور یہ آپ رکن یمانی آ گیا جیسے, تو اب اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا بلکہ صرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں یا بغیر اس کے آپ گزر جائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار کہتے ہوئے آپ نے حجر اسود کے پاس آنا. اب دو صورتیں ہیں کہ اپنے رخ کو ایسے ہی رکھیں اور اشارہ کر دیں, اشارہ السلام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور دوسرا چکر شروع کر دیں, یا پھر یہاں اس کے سامنے آ سکتے ہیں سینہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اشارہ السلام کر کے پھر دوسرا چکر یہاں سے شروع کریں گے. تو پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے اور باقی جو چار چکر ہیں اس میں آپ اپنے جو درمیانی چال ہے اس کو اس سے آپ چلتے رہیں, اور جو بھی دعائیں آپ چاہیں کریں اللہ نے جو بھی جس کی بھی توفیق دی مانگتے رہیں. اس طریقے سے آپ نے سات چکر پورے کرنے ہیں اور ساتویں چکر پہ آٹھ مرتبہ اشارہ استلام ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں تک پہنچ گئے, ابھی آپ ہو گیا. اب یہاں سے ہم نے کیا کیا, سب سے پہلے فارغ جب ہو گئے تو فوراً سب سے پہلے ہم نے اپنے کاندھے کو ڈھانپ لیا, یہ عمل ہو گیا مکمل. اب مقام ابراہیم مثلا جہاں پنکھا ہے وہاں مقام ابراہیم ہے, اب لازمی بات ہے وہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اگر جگہ خالی ہے پھر تو اس کے پیچھے دو رکعت پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، نہیں تو پیچھے جا کے جیسے وضو خانہ ہے وہاں پر اتنے پیچھے وہاں جا کے آپ پڑھ لیجئے دو رکعت واجب الطواف، پھر وہاں سے واپس آئیں گے اور وہیں سے دور سے جاتے ہوئے نبی مرتبہ جو ہے، مثلا ہم نے دور سے ہی کھڑے ہو کے یہیں سے اشارہ استلام کیا نبی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد کہہ کے اب ہم نے صحیح کے لیے روانہ ہونا ہے. راستے میں اگر پانی مل جائے پانی پی لیجئے، سنت ہے. اب جیسے آپ یہاں پہنچے، اب صفا پہاڑ پہ پہنچ گئے، یہاں پر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں، قبول فرما لے، آسان فرما دے. یہاں سے اب آپ نے صحیح شروع کرنی ہے، جہاں سے سب لائٹیں آئیں گی میں تھوڑا سا دوڑوں گا تو آپ دیکھیے، بہت زیادہ تیز نہیں دوڑنا، بس اس طریقے سے دوڑتے ہوئے یا آپ مروہ تک پہنچیں گے، پھر اپنی رفتار سے چلتے ہوئے آپ آگے مروہ تک پہنچ جائیں. یہاں جب پہنچیں گے آپ کا ایک چکر ہو گیا، یہاں بھی اسی طریقے سے آپ نے پھر واپس یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہاں بھی دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جس کی بھی توفیق دے دو منٹ ایک منٹ جتنے بھی دیر ہو سکے، اور پھر یہاں سے دوسرا چکر شروع کر. کوئی اگر رک کے دعا نہ کرے ویسے ہی چکر لگا لے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے کہ کچھ دیر دعا مانگ کے پھر روانہ ہو آدمی. تو اسی طریقے سے یہاں سے اب ہم دوسرا چکر شروع کریں گے، اور جب سب لائٹ آئیں گی تو پھر وہاں سے ہم نے اسی طریقے سے لپک کر چھپٹ کر جو ہے وہ چلیں گے، اور اس طریقے سے ہم نے پھر یہاں سے اپنی رفتار سے چلتے ہوئے صفا پر آ جانا. تو اس طرح سے ہمارے یہ دو چکر ہو گئے، ساتواں چکر ہمارا وہاں جا کے ختم ہوگا مروہ پر، اور وہیں پر ہی ہمیں چھوٹی سی جگہ وہاں پر ہوتی ہے دو رکعت، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو شکرانے کی ادا کر لیجئے. اس طریقے سے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق بھی دے دیں گے. اب یہ دیکھیے رمی کا طریقہ میں بتا دوں آپ کو، ادھر بس 20 منٹ آپ یہ فرض کر لیجئے، یہ رمی جمار ہے جہاں پر رمی کی جاتی ہے، ستون ہے، البتہ یہ پورا ستون ہے، نیچے سے لے کے اوپر چار منزلوں تک چلا گیا یہ. اب انہوں نے اس کو یہ کیا کہ اس کے یہ گول ایک گولا بنا دیا، بیچ میں خلا چھوڑ دیا، اور پوری کشتی نما جو ہے بہت بڑی دیوار بنا دی یہاں سے دونوں طرف. اب ہم جیسے رمی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو رمی کرتے ہوئے جب آتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا کیا ہے، یہ تو بہت بڑا گولا ہوتا ہے، لوگ آ کے یہیں پر کھڑے ہو کے مارنا شروع کرتے ہیں، تو یہ رش کی جگہ ہوتی ہے بہت، یہاں سے بہت مشکل ہوتی ہے. آپ اس کو ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں، لیکن اس سائڈ پر آ جائیں گولائی، ادھر سے کھڑے ہو کے یہاں پر رمی کریں، یہاں خالی ملے گا بالکل آپ کو، سہولت کے ساتھ رمی کریں گے، بالکل قریب ہو کر یعنی دیوار کے ساتھ لگ کر آپ رمی کر سکتے ہیں آرام سے، اس میں آپ کو کوئی زیادہ جذباتیت دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، بلکہ آرام کے ساتھ آپ یہاں پر رمی کر سکتے ہیں. بس یہ مختصر طریقہ میں نے عرض کر دیا بھائی، اگر کسی کو کچھ بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر دعا کراتے ہیں. یہ ٹوپی دے دوں جی. جی جی بالکل اسی طرح ہوتی ہے، وہاں اگر خیمے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر خیمے میں لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیں اور اتنی گنجائش ہے، تو کیونکہ اصل میں آج کل جو صوفہ کم بیڈ وغیرہ دیتے ہیں نا، وہ اس طرح سے ہوتے ہیں بچھاوا کہ وہاں نماز پڑھی جا نہیں سکتی، لیکن یہ کہ ان کو پھر ایک سائڈ پر کر کے نماز کی جگہ بناتے ہیں، اس وقت پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات گروپ کی شکل میں پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ ایک ہی دفعہ ہم سب پڑھ لیتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیے اب آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اب ہمارے اختیار میں نہیں رہا، ہمارے اختیار میں نہیں رہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں. اصل تو یہ تھا کہ باب السلام سے داخل ہوتے حرم شریف میں بھی، لیکن اب وہاں سے جانے نہیں دے گا کوئی، سب بند کر دیے دروازے انہوں نے. آپ کے پاس حرم میں داخل ہونے کے لیے، یا تو اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو باب العزیز ہے، باب عبدالعزیز وہاں سے جا سکتے ہیں بس، باقی کسی اور جگہ سے جانے کے لیے مختلف دروازے ہیں، اگر جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے تو وہاں سے جانے دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر تقریباً بند کر رکھے ہیں دروازے. اس لیے اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اور بہت ساری چیزیں جب ختم کر دی تو اس میں ہم بے بس ہو گئے، پہلے یہ تھا کہ جوتیاں باہر رکھ کے جاتے تھے اور کہیں سے بھی آگے اپنی جوتی اٹھا کے چلے جاتے تھے. اب جوتیاں لیے لیے پھرنا پڑتا ہے, تو اس لیے یاد رکھیں اپنے ساتھ جوتی کے بیگ لے لیں تاکہ پیچھے لٹکا لیں, ورنہ آپ جوتی جب رکھیں گے تو نہ وہاں آپ پہنچ سکیں گے نہ جوتی ملے گی آپ کو. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. جی وہاں پر جا سکتے ہیں, وہاں گنجائش ہے, وہاں باب ملک عبد الفات سے جا سکتے ہیں. باب السلام سے تو اب جانے نہیں دیتے نا, وہاں صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب انہوں نے وہ مقام جو سیدنا عثمان غنی نے خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ کے بندے, کچھ سالوں سے انہوں نے ایسا کیا, اس کا جگہ کو خاص کر دیا صلوات و سلام پڑھنے کے لیے بس. اب وہاں پر یعنی اب نماز ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محراب تھی نا مسلط اصل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جہاں نماز پڑھاتے تھے اب امام وہی نماز پڑھاتا ہے, یعنی ریاض الجنہ میں نماز ہوتی ہے. تو ریاض الجنہ میں لازمی بات ہے کہ وہ بھی بہت سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وہاں جگہ ملے, تو اس کے لیے بھی بڑے طریقے سے آدمی کو جانا پڑتا ہے. ہم نے تو کوشش کی تھی کہ رات کو تقریباً 4 بجے کے قریب کا ٹائم لیا تھا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے, تاکہ جب ہم جائیں تو پھر واپس آئیں نماز پڑھ کے نکلیں, اور الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے, اس لیے کہ اس کے بعد وہ آخری ہماری جو جماعت تھی داخل ہونے والی وہ آخری, اس کے بعد پھر وہ بس آدمی نفل وغیرہ پڑھے تہجد پڑھے نماز کا انتظار میں بیٹھے. تو تقریباً ویسے تو 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیتے, ہمیں تقریباً 45 منٹ کا وقت ملا الحمدللہ, بیٹھے رہے نماز پڑھ کے نکلے آرام سے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے, دعا کیجئے کہ وہاں جا کے اللہ سے جب آپ رات کو جو ٹائم لیں ریاض الجنہ میں جانے کا تو کوشش کریں رات کو جو آخری ٹرپ ہوتی ہے نا جس میں نماز سے پہلے کی, تو اس وقت معلوم کر لیجئے اذان کس وقت ہوتی ہے اس سے. جی ہاں ٹائم دیتے ہیں, ہم نے بھی ٹائم ہی لیا تھا, اس کے بغیر نہیں جانا دیتے. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دیں بس. جی ہاں نہا سکتے ہیں لیکن صابن سے نہ نہائیں. دیکھیے جا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ حاجی بہت محبوب ہے جو میلا کچیلا ہو, جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں, جو گرد آلود ہو, کیونکہ اللہ کے لیے وہ مصیبت طے کرتا ہوا. اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی نا, اب ہمارے ہاں تو یہ کہ ہمیں ہر جگہ ایئر کنڈیشن چاہیے, شاندار قسم کے صوفے چاہیے, اعلیٰ قسم کے جو مرغن کھانے چاہیے, یعنی ہم تو اللہ معاف کرے ہمارے اندر مشقت برداشت کرنے کا جذبہ ہی نہیں رہا. ورنہ پہلے جو حاجی آتے تھے وہ تو اسی طریقے سے آتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے, بٹے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ حالت احرام میں کنگا بھی نہیں کر سکتا, تو وہ اس قسم کے ہوتے تھے. اللہ کرے اس انتظام اس کو بھی کچھ آتا ہو. پہلے خادم الحجاج کے نام سے ہوتے تھے, وہ چیئرمین اب کر دیا, لیکن وہ انتظامی اعتبار سے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات, اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ وہ خدمت کے جذبے سے جائیں, انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا انہیں. ہاں پڑھ سکوں, لیکن بہتر زبانی یاد کریں چاہے چھوٹی سی دعا یاد ہو. اچھا یہ بات رہ گئی, بار بار دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ بھول جاتا تھا, دوران طواف بیت اللہ کو نہ دیکھیں, بیت اللہ کو دوران طواف مت دیکھیں, نہ اس کی طرف پیٹ کریں. بعض لوگ یوں چلتے ہیں طواف کرتے ہوئے, جگزیک کی شکل میں جاتے ہیں نا, تو کبھی پیٹ ہو جاتی ہے کبھی طواف کریں, سیدھا سیدھا کریں چھوٹے سے قدم, اور دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا ناجائز ہے, آرام ہے بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے یہ, جب آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا, تو یہ توہین. ہاں جب آپ فارغ ہو جائے پھر بے شک بیت اللہ کو دیکھیں تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے, اجر و ثواب ہے, 60 نیکیاں ملتی ہیں دیکھنے والے کو. آپ جب بیٹھ کے دیکھتے رہیے خالی بہت نیکی ہی نہیں, لیکن دوران طواف دیکھنا جائز نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں تب سینہ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے سینہ کرنا بیت اللہ کی طرف جائز نہیں. نہ سینہ کریں نہ پیٹ کریں, بلکہ سیدھے چلیں اس طرح سے. دھکیا دے کے کوئی ادھر ادھر کر دے آپ کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ آپ اپنی سی. ہاں لازمی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے اس کا اہتمام کریں کہ حجر اسود جب تک نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے وہ استحرام کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں. بعض لوگ بہت پہلے سے بس شروع ہو جاتے ہیں اور بہت بات تک کرتے رہتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جانا آپ کا قبول فرمائے. ہاں دیکھو بھائی, دار العلوم کراچی کا بھی فتویٰ یہی ہے اب کہ کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے, اگر ہو جائے ہو سکے تو کر لیں, لیکن اگر بالکل مجبوری ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بس پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے. جی جی, اب بہت ساری پابندی, اب تو وہ انہوں نے جو ادھر ادھر لوگ کراتے ہیں چھپ کے بھی, ان پہ پابندی لگا دی کہ اگر کسی کو دیکھ لیا تو اس کی بھی شامت آئے گی. ہاں نہیں, ایسے بھی ہیں, کوئی شک نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ بھی ہوا ایسا خود معاملہ 2008 میں, تو ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. اب لوگ جو ہے اس موقع کو بعض لوگ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا. ہاں اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہے کچھ وقت اور تھوڑا احتیاط کریں, جو وقت دیا ہے اس سے اور تھوڑا احتیاط کر کے پھر اس کے بعد احرام کھولیں, تاکہ یقینی طور پہ آپ اپنی طرف سے یقینی کر لیں. مشکل ہو جائے گی طواف کرنے کے لیے. نہیں نہیں, بس پاؤں چھوٹے چھوٹے رکھیں, پنجوں کے اوپر چل لے تھک جائے گا آدمی. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں صحیح, تو ویسے اس میں اپنی رفتار سے چلے اس میں, تو بلکہ آپ ایک کام کیجئے, بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. جو ضعیف حضرات ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے چمڑے کے وہ جرابے لے کے جائیں, چمڑے کے جراب لے جائیں اور خاص اسٹائل میں اس کو بنوائیں. ایک تو ہوتی یہاں تک کی جرابے, وہ نہیں, وہ یہاں تک بناتے ہیں انگلیوں تک, یعنی آ جاتی ہیں. جیسے خواتین کی بات ہوتی ہے نا, کچن میں پہننے کی جرابیں ہوتی ہیں, اس ٹائپ کی جرابیں بنوا لیں تاکہ وہاں پر ٹھنڈک میں آپ کو پریشان نہ ہو. پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بعض اوقات, بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, تو اگر وہ لے لیں. ہاں ہاں, وہ قصر ہوگا منہ اس طرح سے کریں گے تو حلق ہے, باقی اگر قینچی سے کریں یا مشین سے کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ حلق کہلائے, حلق نہیں کہلائے گا. لازمی بات ہے, آپ اپنے گھر پہ احرام باندھ کے آئیں گے حرم شریف میں 8 کو جب آئیں گے نا. دیکھیں ایک بات یہاں اور بتا دوں, بعض اوقات 8 سے پہلے ساتھی کو وہ لوگ لے جاتے ہیں, یعنی جو لے جانے والے آپ کے معلم ہیں وہ آپ کی بسیں لے آتے ہیں 7 تاریخ کو رات کو مغرب عشاء میں ہی آپ کو کہتے ہیں چلو بھائی چلو. وہ انتظامی اعتبار سے اگر ایسا کہیں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں, جا سکتے ہیں کوئی, لیکن آپ نیت کر کے جائیں. یہ نہیں ہے کہ پتا چلے کہ ابھی کل کریں گے جی, کل تو کوئی ٹل, اب آپ نے کل واپس کوئی نہیں آنے دے گا آپ کو واپس. آپ نے یہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے پھر ہی نکلنا ہے جہاں رہائش ہے. جب آپ نے ایک دفعہ وہاں جا کے عمرہ کر لیا, اب آپ وہاں کے حکم میں ہو گئے. جس طریقے سے ہم پہلے آفاقی تھے, یلملم جو ہمارا میقات ہے اس سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے تھے, لیکن جو اہل ہل کہلاتے ہیں, اہل ہل سے مراد وہ ہوتا ہے جو میقات کے اندر رہتے ہیں, تو میقات کے اندر رہنے والوں کا جو حکم ہے وہ حکم آپ کا ہو جائے گا. تو اس لیے اب آپ کا جو حج کا احرام ہے وہیں سے بندھے گا جہاں آپ کی رہائش گاہ ہے, وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہوٹل حرم شریف میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں, یا آپ کی مرضی پر. لیکن احرام باندھنے کی نفل تو وہیں پڑھیں گے ہوٹل میں. بس بہتر یہ ہے کہ آپ الجھن میں مت پڑیں, احرام باندھیں اور ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں حج کے لیے. حج کی صحیح جو ہے طواف زیارت کی بات ہی کریں, افضل بھی ہے, اور بلا وجہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے مسئلے کے اعتبار سے کیا کروں کیا نہ کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طواف قدوم والوں کے لیے ہیں, ان کے لیے حج قران والوں کے لیے, قران والوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرتے ہیں اور بس عمرہ کر کے وہ اسی احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اب طواف قدوم کریں گے وہ, اور طواف قدوم کر کے اب حج کی صحیح کریں گے. ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پہلے کر کے جائیں پھر وہ چلے جائیں گے, بعد میں سے طواف زیارت رہ جائے گا. وہ 10 تاریخ سے 12 تاریخ کے اندر کرنا ہوتا ہے لازمی طور پر, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے بعد آپ کو اگر تھکن ہو گئی ہے, اپنے ہوٹل میں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں, نہانا چاہتے ہیں, تو وہاں جا کے نہا لیں, کچھ دیر آرام کر لیں. اصل میں رات گزارنا سنت ہے مینا میں. ہاں احرام نہیں, احرام اگر آپ نے احرام سے دیکھیں نا, احرام میں یہ تو اب آپ پر ہے کہ وہاں احرام سے آزاد ہو گئے کہ نہیں. اگر آپ نے قربانی کر لی اور تو پھر آپ تو آزاد ہو گئے, بال بھی منڈوا لیے, اب تو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے نا. دیکھیے یہاں پر قربانی وہ کرے گا جو وہاں پر مقیم حالت میں ہو. میں نے بتایا نا اگر آپ مسافر ہیں وہاں پر تو ایسی صورت میں مسافر پر قربانی سنت واجب نہیں. تو جو مالدار ہونے کی قربانی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جو دم شکرانہ ہے حج کا جو وہ تو لازمی قربانی کرنی ہے, لیکن جو آپ مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو یہاں سے کہہ کے جائیں کہ بھائی ہماری طرف سے آپ کر دینا, چاہے آپ مسافر ہوں یا مقیم اس کو چھوڑ دیجئے. نہیں 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 وہ تو مالدار ہیں, ہم اسی حج ہوتا ہی مالداروں پر ہیں, غریب پر حج ہی نہیں ہے نا. ہاں دیکھو نا بھائی وہاں تو اب آپ نے جو کچھ کرنا وہی کرنا, یہاں تو آپ پہلے سے چھوڑ کے جائیں گے. دیکھا نا جو جا رہا ہے اس میں استطاعت میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جائے, 40 دن کا خرچہ 2 مہینے کا خرچہ ان کو دے. ہاں صحیح ہے. مسافر ہیں تب نہیں آئے گی, مطلب رقم کی وجہ سے قربانی نہیں آئے گی. اگر مسافر ہیں تو بھلے ہوتے رہیں, وہ تو آپ نے وہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جی مقیم دیکھیے مقیم جب ہو گئے پھر تو ضروری ہے, پھر تو آپ نے کرنی ہے. اور مسافر ہیں تو سنت ہے, کریں گے ثواب, نہ کریں کوئی گناہ نہیں. آپ کا شیڈول کیا ہے, کب جائیں گے؟ 12 مئی کو ہے. اور حج کب کا ہے؟ 28 مئی کا. 12 × 24 = 26, مطلب 12 حج سے 12 دن پہلے جائیں گے. 24 اقاد ہے تو 24 6 دن ہی رہ گئے, اور 6 دن آگے سمجھ لیں 12 دن, 7-8 کو تو چلے جاتے ہیں بنا, تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ 12 دن باقی ہیں 18 مئی کی. تو یہ خیر آپ کے پاس جائیں گے. تو بہرحال اس میں دیکھ لیں کہ اب آپ کے پاس چونکہ وہاں سے آپ کو مدینہ تو نہیں جانا نا حج سے پہلے, حج کے بعد ہے نا, پھر آپ مقیم ہو جائیں گے. کیونکہ مکہ اور منا ملا کر آپ کے 15 دن سے زیادہ ہو جائیں گے, بلکہ آپ کو یہاں رکھیں گے تقریباً وہ 25 دن, 22 سے 25 دن آپ یہاں رہیں گے, اور 10 دن آپ نے یا 9 دن مدینہ منورہ میں گزارنے. اس طرح آپ کے 35 دن 36 دن, کل شیڈول 36 دن کا ہے. 44 ماشاء اللہ بھائی زبردست, پھر تو آپ کو پورا مہینہ یہاں گزاریں گے. آپ کا آپ مسافر رہیں گے 18 دن, ہاں تو مسافر رہیں گے, کیونکہ آپ نے مکے میں جو دن گزارنے وہ بھی سفر کی حالت میں ہوں گے, مدینے میں بھی 8-7 دن 4 دن کا قیام ہوگا, تو اس طرح مسافر ہی رہیں گے آپ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری مقبول حاضری نصیب فرما, دعا فرما لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ یہ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں اپنے فضل خاص سے ان کے حج کو قبول فرما, ان کا جانا قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے وہاں کی حاضری نصیب فرما, بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے باوقار طریقے سے جانے کی توفیق عطا فرما, با ادب حاضری نصیب فرما, سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.